ماضی کی یادیں ماضی کی یادیں 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 ماضی کی یادیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری بھی جوائن کریں گے۔ ماضی کی یادیں، ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کہیں سرد رات میں، یعنی ٹھنڈ کی رات تھی، تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو پسینہ آیا۔ ایک جگہ رکے رہے وہاں ان کو پسینہ کافی آیا۔ کسی نے پوچھا اس کی ٹھنڈی میں پسینہ، تو فرمایا کہ ماضی میں ایک بار یہاں کیے گئے کیا ایک گناہ یاد آ گیا تھا، اسے یاد کر کر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ تو ماضی کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ یاد رہیں تو اس سے ہمیں ہمارے حال کو بھی اور مستقبل کو بھی سنوارنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ماضی کی کئی ایسی یادیں، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں تجربات دلاتی ہیں، ہم ایکسپیرئنس حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے حال کو بھی بہتر بناتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ جو اپنے گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عمومی طور پر آگے جا کر ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں۔ بات آگے لے کر چلتے ہیں۔ مفتی محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے دنوں کچھ ٹائم ہوا میری فیصل آباد حاضری ہوئی تھی تو آپ شادی کے سلسلے میں کافی بزی تھے۔ بھائی کی ہاں صحیح ہے، بھائی کی شادی، اوکے۔ تو رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ ایک اور ایونٹ کی طرف بھی جا رہے تھے، یعنی چار شادیاں تھیں۔ تو چار شادیوں میں آپ نے ڈیفینیٹلی جس طرح شرکت کی، گھر کی تھی، فیملی تھی، بھائی تھے، تو آپ کو کیا لگا ان شادیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ یادگار کے طور پر لے رہے گئے، یار اس شادی میں یہ میرے لیے یادگار تھی؟ کوئی ایسی ماضی کی یاد ہے ڈیفینیٹلی، حالانکہ ماضی قریب ہے لیکن چونکہ شادیاں ہم سب کے گھروں میں ہو ہی رہی ہوتی ہیں تو اس سے ہم عموماً سیکھنے کا سلسلہ کم اور صرف یا تو تفریح ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بندہ عموماً اسے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اسے حاصل ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایسا، وہ جو گناہ والی آپ نے بات فرمائی نا کہ ایک بزرگ نے کسی جگہ جا کے ان کو پسینہ آیا سردی کے اندر، تو پوچھا گیا تو وجہ بتایا کہ یہاں پر مجھے ایک اپنا ماضی کا گناہ یاد آ گیا۔ اس پر ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ چند مہینے پہلے، ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی کسی صوفی بزرگ کی کہ گناہ سے بندہ جب توبہ کر لے تو اس کے بعد اسے گناہ یاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔
اوہو،
تو بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں۔ بعد یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنے گناہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسے بچتا بھی رہے، اور بعد نے فرمایا کہ اسے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دونوں طرح کے اقوال ہیں تو اس میں آپس میں موافقت کی صورت کیا ہے، اس کا کیا تعویل بنے گی کہ وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ تو اس پر بزرگوں نے فرمایا کہ ایک سالکین کی توبہ ہوتی ہے اور ایک عارفین کی توبہ ہوتی ہے۔
اچھا، آسان کرنا پڑے گا۔
سالکین وہ ہے کہ جو ابھی ولایت اور تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور عارفین وہ ہے کہ جو یہ مرتبے، یہ منزلیں، یہ راستے طے کر چکے، منزل کو پا چکے اور اب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت انہیں نصیب ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ جو سالکین ہوں انہیں چاہیے کہ یہ اپنے گناہ یاد کرتے رہیں، کیونکہ ان کے لیے گناہ کا یاد کرنا مفید ہوتا ہے، کہ یہ یاد کرتے رہتے ہیں اور آئندہ محتاط رہتے محتاط رہتے محتاط رہتے. لیکن عارفین جو ہیں وہ ان سب مراحل سے گزر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا،
ماشاءاللہ،
جہاں ان کے کان حق کے سوا کچھ نہیں سنتے، جہاں ان کے ہاتھ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرتے، جہاں ان کے قدم اٹھتے ہی نیکی کی طرف ہے گناہ کی طرف اٹھا ہی نہیں پاتے.
واہ واہ.
تو جو اس جگہ پہنچ چکا ہے تو اب اسے ادھر ہی نظر رکھنی چاہیے،
ماشاءاللہ،
اسے ادھر نہیں نظر کرنی چاہیے. تو یہ عارفین ہیں. تو فرمایا کہ جو سالک ہے، جو ابھی راستے میں چل رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ توبہ کے بعد بھی گناہ کو یاد رکھے، لیکن جو منزل کو پہنچ چکے اور جو معرفت حاصل کر چکے تو اب وہ ان چیزوں کو یاد نہ کریں، وہ آگے والی چیز کو یاد کریں. تو یوں ان میں
علمی گفتگو ہوئی.
اور دوسرا، جیسا آپ نے شادی کے حوالے سے فرمایا، تو شادی کی مصروفیت جب بھی کسی گھر میں ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. خوشیوں کے اندر یوں کہہ لیں کہ عام طور پہ ہم گھر میں جو خوشیاں مناتے ہیں اس میں کسی کا جو ہے نا وہ کسی کی سالگرہ بھی ہو سکتی ہے، عید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہ اور خوشی کا تہوار ہو سکتا ہے، منگنی ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہیں. لیکن ان سب کے اندر جو شادی کا موقع ہے یہ کسی بھی گھر کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہی تھا، چھوٹے بھائی کی شادی تھی اور ہمارے گھر کے ہم بہن بھائیوں میں یہ آخری شادی تھی، اس سے پہلے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی، تو یہ آخری ہمارے جو ہے نا وہ گھر کے فرد تھے جن کی شادی ہونی تھی. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کی پہلی شادی اور آخری شادی اس سے ذرا زیادہ دھوم دھام سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم نے اس کے اوپر اپنے جو ہے نا جائز والے بولیں گے ہم اپنے جائز خواہشات پوری کرنی ہیں، برائی والے بولتے جی ہم نے اپنے سارے پورے کرنے ہیں جو بھی ہو. تو اس اعتبار سے چونکہ آخری تھی، اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اس وقت جو پوزیشن میری اس سے پہلی شادیوں میں ایک معاشرتی اعتبار سے میری وہ پوزیشن نہیں تھی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پہلے ساری شادیوں کے اندر یہ والد صاحب کی سربراہی میں تھی، تو اس مرتبہ میں جو ہے وہ گھر میں بڑا تھا. تیسرے نمبر پہ یہ کہ سب سے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، تو ایک وہ لاڑ پیار والا معاملہ بھی ہوتا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یوں یہ تھا کہ ہم بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بات ایک بالکل ڈیفینیٹ تھی کہ بہتر سے بہترین جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں کر رہا ہے. اور یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے بھی ہماری ایک پرانی ہمیشہ سے سوچ ہے، امیر اہل سنت کی سوچ ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب یہ میرے زیر اہتمام ہو رہی ہے تو اس کے اپنے ایک تقاضے بن جاتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شریعت کے مطابق کیا جائے. اچھا پھر تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ چھوٹے بھائی کی جن کی شادی تھی وہ خود ماشاءاللہ دارالافتاء میں ہیں، فتویٰ نویسی کر رہے ہیں اور مفتی بننے کے جو مراحل ہیں وہ اس راستے پر ہیں، تو ایک اس کی اپنی جو پرسنالٹی تھی ان کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں تھیں. تو یوں الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے شادی کے جب سارے فنکشن وغیرہ شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے کرنا شریعت کے مطابق،
الحمدللہ،
اور جو خلاف شرع ہوگا وہ کسی صورت نہیں کرنا، کا کچھ بھی ہو جائے اور کوئی بھی ناراض ہو جائے اور کوئی بھی اس کے اوپر کوئی جو مرضی کہے. تو اب ایک تو ہم نے چونکہ یہ طے کر لیا، دوسرے نمبر پہ خاندان کے اندر ویسے بھی ہمارا گھر ایک بڑا گھر شمار کیا جاتا ہے، تیسرا الحمدللہ ہمارا ایک ویسے ریگارڈ ہے ہم سب گھر والوں کا، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب اصل کرنا کرانا ہم نہیں ہیں، کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو ہم سے برائی کرانی نہیں ہوتی.
صحیح کہہ رہے ہیں،
اگر اچھائی کرنی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے، برائی کرنی ہے تو وہ بھی معاذ اللہ ہم ہی کریں گے، کوئی ہمیں جبرن نہیں کروا سکتا.
صحیح کہہ رہے ہیں،
کہہ سکتا ہے لیکن ہمیں گلے میں انگوٹھا دے کے یا ہاتھ پکڑ کے وہ برائی نہیں کروائے گا. تو لہٰذا اب کسی کی ماننی ہے یا یہ نہیں ماننی یہ بھی ہماری مرضی، لیکن چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھی جو بھی ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا، رشتہ داروں کا آنا بیٹھنا رہنا، کوئی فنکشن کرنا اس میں جانا، ہر چیز شریعت کے مطابق ہوگی. تو الحمدللہ اس کو جب تھوڑا آرگنائز کر کے کیا گیا تو یوں کہہ لیں کہ میری زندگی کی یہ بہترین شادیوں میں سے شاید سب سے بہترین شادی ہوگی، کہ جس میں شریعت پر عمل درآمد اس قدر کیا گیا الحمدللہ کہ ہم میں الحمدللہ قلبی طور پہ میں مطمئن ہوں کہ بھئی ہم نے 100% کر کے دکھایا اور یہ پتہ چل گیا کہ شادی ایسے بھی ہوتی ہے
الحمدللہ.
تو یہ الحمدللہ بہت اچھے.
تب آپ کی ویلنگ تھی, فیملی کی ویلنگ تھی, جب ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم ایسی کوئی چیز کریں گے.
جی جی.
تو بھی خاندان اور فیملی ویسے ہی, مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کو سر چڑھ کر بولے کہ جناب یہ کرو ہی کرو. اور ایسی جگہوں پر اگر ہم جہاں گناہ ہو رہا نہیں جاتے تو عموماً کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ صحیح نہیں آئے.
جی.
کیونکہ جانے سے خراب لگ جاتا ہے کہ یار ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے.
آج کل کی دعوتوں میں ایک اعتراض آتا ہے, اعتراض تو خیر مفتی صاحب والی باتیں بہانا ہی ہے, لیکن اس کا میں چاہ رہا ہوں بات ہو رہی ہے دعوت پر کہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن ہم لڑکی والے ہیں, اب لڑکے والوں کی خواہش ہے تو سامنے والوں کی خواہش ہے, اس لیے یہ ذرا میوزک رکھنا پڑا یا فلاں چیز کرنی پڑی, تو اس کو کیسے ہینڈل کرے پریشر جو فیل کرتے ہیں یا خامخواہ لے لیتے ہیں.
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ شریعت کا اصول تو بڑا واضح ہے نا کہ گناہ کے کام میں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. تو لہذا جو ایک شرعی مسئلے کے اعتبار سے ہے وہ تو واضح ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی معاشرہ ایسا بن چکا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر گناہ چھوڑنا ہی آسان ہوتا اور یہی ایک زیادہ آسان والا پہلو ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. جو امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. تو آزمائش تو ہوتی تب ہے نا کہ جب اس میں کچھ آزمائش کی صورت نہیں بنتی ہو, ورنہ تو آزمائش ہی نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے, جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے, اس کے پیچھے بڑا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون بات مانتا ہے اور بات پر چلتا ہے, کون نہیں مانتا اور نہیں اس کے اوپر چلتا. تو اسی کا تو فیصلہ ہونا ہوتا ہے. یہی کاروبار میں دیکھا جاتا ہے, یہی شادیوں میں دیکھا جاتا ہے, یہی موت میت کے.
ویسے عبدالحبیب بھائی, معاشرے میں کئی ایسے کام شروع ہیں کہ ہمارا محض کہنا شاید اس کو تبدیل نہ کرے یا نہ کر سکے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس سے مطلب ہمیں خود بغاوت کرنی پڑتی ہے
ایسے ہی,
اور اس کے بغیر سدھارا آتا بھی نہیں ہے. اب جیسے بیٹیوں کا معاملہ ہے, میں آپ جب سوال کر رہے تھے مفتی صاحب سے تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ رہی تھی, بیٹیوں کی جہاں حقوق بیان کیے ہیں کہ انہیں ایسی جگہ نہ لے جایا جائے جہاں ان کے اخلاق اور کردار برباد ہوں, وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سگے بھائی کی مثال دی ہے کہ اگر اپنے سگے بھائی کے گھر میں بھی ایسا کچھ ہو
اللہ
تو وہاں بھی اپنی بیٹیوں کو, یعنی وہاں جانا ہی نہیں ہے. مفتی صاحب ایسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا ہے. تو مطلب یہاں پر تو ایک باقاعدہ ایک میسیج ہے کہ جب مطلب اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کا ویسے ہی پتہ ہے کہ جناب یہ گھر کیسا ہے. تو جب ایک تو انڈرسٹوڈ سی ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی, یا اچھا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دعوت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کب جانا چاہیے کہ وہ ویسے بنا ہوا آتا ہی نہیں,
ایسے جائے گا نہیں.
تو بعض اوقات ایسی پہچان بن جاتی ہے سوسائٹی میں آدمی کی کہ آدمی رب کے لیے رضا کے لیے بھی کرتا ہے.
کم ہوتا جا رہا ہے سر.
جی
یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی ایسی پہچان والے لوگ اور اتنے اسٹرکٹ لوگ جو ایسی دعوتوں میں نہ جائیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, دل سے برا جان رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن بیٹھے ہوتے ہیں.
لیکن
مزہ یہ کہ کھڑے ہو کے جائیں نا تو پھر میزبان کو پتا
کھڑے ہو کر کیوں جائیں.
ہاں
یا عموماً پتا چل جاتا ہے. جیسے
ایک جملہ ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
ایک دم نہیں ہوتا.
جو برائی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتا, اس کے پیچھے سینکڑوں سال کا یا بیسیوں سال کا نا کلچر ہوتا ہے کہ وہ ہوتا آ رہا ہوتا ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا ہوتا. تو پھر وہ آہستہ آہستہ
ایک عادت سی بن گئی, نارمل
بن گئی, کلچر کے اندر شامل ہو جاتا
ہے.
اچھا اسی طریقے سے اچھائی کا معاملہ بھی ہے. ہمارا ایسا نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا شادی سے 20 دن پہلے تک تو فل جو ہے نا وہ تھے ماڈریٹ ماڈرن اور ہر طرح کے, اور یکدم ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے. اگرچہ ایسا ہوتا تو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے پیچھے جو نا وہ پیچھے 40 سال کا جو ہماری پوری پیچھے کی زندگی ہے, والد صاحب کی زندگی ہے, ان کی سوچ ہے, انہوں نے ہماری فیملی کی سوچ بنائی, انہوں نے گھر میں ماحول وہ رکھا, انہوں نے رشتہ داروں میں جو اپنا امپیکٹ تھا وہ اسی طرح کا چھوڑا, اور شریعت کے اوپر سختی سے پابندی کا ذہن اور اپنی استقامت ہے وہ دکھائی. تو جیسے حادثہ جو ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوتا اور برسوں اس کے پیچھے کی کہانی ہوتی ہے, اسی طرح اگر کوئی بڑی پوزیٹیو چیز ہوتی ہے نا اور بڑی قسم کی ہوتی ہے تو وہ بھی یک دم نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بھی ایک پوری چین چلتی آ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتے ملتے ایک وقت آتا ہے کہ اب اس وقت آپ ایک پورے معاشرے سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں تو لوگوں کو اسے قبول بھی کرنا ہوتا ہے اور قبول کرنا پڑتا ہے.
پہلے یہ ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ نہ جانے پر لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار ان کو آنا چاہیے تھا، جو بھی تھا آنا چاہیے تھا. پھر ایک بندے کا اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جانے پر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تو آدمی اپنی اس مقام اور اس کو دیکھ کر فیصلے کرے. اور جیسے کہ وہ شاید باہر شریعت کے تعلق سے ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اگر وہ جائے گا تو وہاں جا کے برائی ختم ہو جائے گی،
جی
تو اب وہ کہے کہ میں اس شرط پر آؤں گا اور اس کے جانے سے اگر برائی ختم ہوتی تو پھر اس کا جانا بھی بہتر قرار،
جانا واجب قرار،
جانا واجب ہو جائے گا کہ اس کے جانے سے
شرائط کے برائی ساتھ ہے، لیکن یہ کہ
اب شرائط لاگو پڑتے ہیں. مفتی صاحب وہ شادی، تو اب وہ جب شادی کے ماحول میں جب جاتے ہیں تو بظاہر جیسے کہ میں اگر سوسائٹی کے طور پر بات کروں تو مطالعہ، وہ جو آفس مکتب جو ایک روٹین ہوتی ہے وہ ساری وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کافی مطلب دنیا داری ہو گئی ہے اور کچھ دین کی طرف بھی آئیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ دنیا داری ہو گئی اب دین کی طرف آئیں، اب کچھ وہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے، تو یہ جو چھوٹ جاتا ہے اور اس پر جو لوگوں کے جو تصورات ہیں، اس کو مفتی صاحب آپ کیسے دیکھے تھے اس وقت؟ اس وقت آپ کی ساری مصوبے تو شادی کی طرف تھی.
یہ بھی زیادہ اس کی جس کی شادی تھی، تو کیونکہ وہ بھی دارالافتاء میں ہے تو ان کو زیادہ تھا کہ ان کے سارے کام چھٹیں گے نا، جس کی شادی ہے زیادہ مصروفیات تو اس کی ہوتی ہیں. لیکن خیر اوور آل یہ تھا کہ
بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ،
جی جی
بڑے بھائی اور والد صاحب کا انتقال ہونے کے بعد اللہ گری کے رحمت فرمائے، شاید یہ گھر کا بڑا فنکشن والد صاحب کے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا فنکشن تھا،
پہلے فنکشن بڑا یہی تھا. اچھا اس میں ایسے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ شادی سے پہلے تو ہوتی نا بھاگ دوڑ اور مصروفیات ہوتی ہیں جو بھی ارینجمنٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں تو مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی مدنی ہیں تو انتظامات تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، یہ والا پورشن جانا یہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ وہی
تقسیم کرنے
چل رہی ہے، جسٹ مشورہ ہی کرنا ہوتا ہے یا مشورہ دینا ہوتا ہے اور یا بس گھر بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے
صحیح ہو رہا
ہے، بس یہ ہے تو وہ سارا وہی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد کا جو ہے اس کے بعد بھی بہت سارے کچھ فنکشن ہوتے ہیں، کچھ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو الحمدللہ شادی کے تیسرے دن جو ہے پہلے تو میں مزارات کی حاضری کے لیے چلا گیا، عبدالربی بھائی کو تصویریں بھیجی تھی تو مزارات شریف کی حاضری کو چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو اس سے اگلے دن مدینہ منورہ چلا گیا.
کیا بات ہے.
اور یکم رمضان وہاں کیا تھا اور رمضان کا چاند وہاں دیکھا تھا. تو میری تو یہ مصروفیت رہی، یعنی میرا یہ شادی اس اعتبار سے بڑی برکت والی تھی کہ جس کے فوراً بعد جو ہے وہ بہت اعلیٰ مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہوگی اور بڑی خوبصورت حاضری بھی ہوئی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان مبارک جو ہے یہ مدینہ منورہ میں دیکھا. تو یوں یہ رہا. جہاں تک اب یہ ہے کہ آفس کی مصروفیات ہیں اور مطالعے کی مصروفیات ہیں، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب مطالعہ کرنا چونکہ اتنا آسان ہو چکا ہے نا کہ اب آپ کو کتاب لے کے باقاعدہ کسی جگہ کونے گوشے میں بیٹھنے کی حاجت نہیں ہوتی، کتابیں آپ کے آئی پیڈ میں ہوتی ہیں، آپ کے موبائل میں ہوتی ہیں. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کتاب پڑھ سکتا ہوں، یعنی کہ ہارڈ کاپی جو ہے پیجز کی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ وہ پڑھ لیں، نہیں ہے تو آئی پیڈ، نہیں ہے تو موبائل، موبائل کے بغیر تو آدمی واش روم نہیں جاتا، تو لہٰذا موبائل تو ساتھ ہی ہوتا ہے. اب جب آپ کے ساتھ ہے تو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ اس وقت فارغ ہیں اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کا کوئی وہاں پر کام نہیں ہے، تو نکال کے اب پہلے سے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہو کہ میں یہ چیز فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ فلاں وقت پڑھ لوں گا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. یہ میری عادت ہے کہ میں نے اپنے مطالعے کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ بہت فریش ٹائم ہے اس میں یہ پڑھوں گا، جو اس سے کم ہے اس میں یہ پڑھوں گا، جو اس سے کم ہے اس میں یہ پڑھا. جیسے مطالعے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مطالعہ چکھنے کا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ پراپر ہضم کرنے کا ہوتا ہے. تو جو چکھنے کا ہوتا ہے نا وہ ایسے وقت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ جس کو چکھنا ہی ہے اور چکھنے میں اتنا ٹائم اور توجہ نہیں چاہیے ہوتی تو وہ نکل جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مطالعے کے اندر اب ایک علم الکلام کا مطالعہ ہے کہ عقائد کی باریکیاں ہیں یا فقہ کی باریکیاں ہیں، وہ سب سے ہارڈ مشکل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ فقہ آ جاتی ہے، پھر حدیث آ جاتی ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے یا تصوف ویری لائٹ،
جی جی
تو وہ ٹھنڈا میٹھا سا پڑھنا ہی ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اچھا اس سے نیچے آ جاتی ہیں پھر تھوڑی سی سائیکالوجی کی آ جاتی ہیں یا کچھ جنرل نالج کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو جو جنرل نالج کی چیز ہوگی या जो थोड़ा सा जो है ना वो क्या नाम है साइकोलॉजी की होगी या तसव्वुफ की होगी, तो इसको जो है ना वो मैंने तकसीम किया होता है, उसके पॉइंट्स या तो जो मैंने नोट करता हूँ वो लिखे होते हैं या उसकी बुक्स होती हैं या उसका कोई आर्टिकल होता है, मोस्टली आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो मैं अलग रख लेता हूँ। अब फारिग जो पता है मुझे ये 2 मिनट वाला आर्टिकल है या 3 मिनट वाला है या 4 मिनट वाला, यानी पर पेज 1 मिनट जैसे आप लगा लें, 1 मिनट का 2 मिनट मिलेंगे तो 2 वाला खोल लूंगा, 4 मिनट मिलेंगे तो 4 वाला खोल लूंगा, तो यूं चलता रहता है। इसी तरह प्लेन के अंदर जैसे सफर करना होता है तो पता भी प्लेन के अंदर जो ना थोड़ा सा बंदा फ्री भी होता है, थोड़ा सा ये भी होता है कि जरा थोड़ा सा रिलैक्स रहे, तो उसमें मुताला करने का थोड़ा सा कुछ और ले लिया जाता है। तो यूं पहले से प्लानिंग कर ली जाए तो फिर ये जो मसरूफियत की इस तरह के अय्याम होते हैं, शादी की तो मसरूफियत वो नहीं होती जो मीना के अंदर होती है, जो मीना की मसरूफियत है उसकी तो नौहियत ही कुछ और होती है, क्योंकि वहाँ रश, इधर से लोग आ रहे इधर से लोग आ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुताला वहाँ भी हमने किया है, वहाँ भी आईपैड और मोबाइल साथ है तो मुताला करते रहे। तो एक तो ऐसा भी होता है कि पहले से थोड़ा सा अगर प्लान हो
प्लान
हो जाता है बंदा। दूसरा ऐसा एक चीज़ ये होती है कि काम करने के 2 तरीके होते हैं, जो खास तौर पे स्टडी के हवाले से मेरी तो हैबिट उसकी है तो मैं उसके अतबार से करता हूँ। एक होता है टाइम बाउंड के एक वक्त की हदबंदी कर दें आप कि भाई मुझे 8 से 4 काम करना है, 8 से 10 करना है, 10 से 12 करना। दूसरा होता है टू डू वे। टू डू वे का मतलब ये है कि आप उस काम को तय कर ले कि आपने कितना कर रहा है। एक सूरत ये हो सकती है कि मैं ये सोचूं कि मुझे एक महीने के अंदर रोजाना 2 घंटे पढ़ने हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि महीने में अगर 25 दिन पढ़ना है, 5 दिन छुट्टी है, 25 दिन पढ़ना है तो मुझे 50 घंटे पढ़ना है। अब या तो मैं 50 घंटे फिक्स कर लूं और रोजाना के 2 घंटे, या ये है कि मैं ये देख लूं कि मैं 50 घंटे में कितने पेजेस पढ़ूंगा। मुझे पता है कि 50 मिनट के अंदर मसलन मैं 2000 सफ़े पढ़ सकता हूँ, 2000 सफ़े पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 2000 सफ़े जो है ना वो अपना हदफ बना लूँगा। अब वो 2000 सफ़े जो है ना वो 25 की बजाय मैं 20 दिन में पढ़ दूंगा, और जो अगले 5 दिन बचे उसमें कहूँगा अब रिलैक्स, नाउ ऑन योर टाइम। तो अब क्या होगा कि अब इन दिनों के अंदर मेरी कोई भी ऐसी मसरूफियत जो मुझे मुताले से दूर रखे, मेरे काम से दूर रखे, तो मैं अपना काम पहले ही निपटा चुका हूँगा।
वो भी माशरती जिम्मेदारियों में तो शामिल हो ही जाता है ना।
जी वो जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है। उसके लिए एक तीसरी चीज मैं अर्ज करूंगा कि ये तब होता है कि जब एक होता है तरजीहात की प्रायोरिटीज इंसान की क्या है, और दूसरा ये होता है कि किसी शय के अंदर बिल्कुल ऐसा खो जाना कि दूसरी शय में बैलेंस ना रहे,
नजरअंदाज वो
वर्क लाइफ बैलेंस, ये आज के जमाने का यूं कह लें कि सिजलिंग टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी इस एतदाल के साथ चले कि उसमें कोई शय दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो कि आपकी बाहर की जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई कि आपकी घर की जिंदगी मुतासर हो, या आप अपने घर के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपकी बाहर की जिंदगी मुतासर होगी, या आप माल कमाने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गए कि आपकी सेहत भी उसके ऊपर कुर्बान हो गई। तो सेहत की कीमत पर कमाया, या जिंदगी की कीमत पर कमाया, या फैमिली रिलेशन की कीमत पर आपने कमाई की, या कोई भी काम किया, तो हमारा जो दीन है वो क्या, खैरुल उमूरी औसातुहा, कि बेहतरीन तरीका काम करने का है एतदाल। और फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह एतदाल का हुक्म देता है। एक अदल उसका माना है, एक एतदाल उसका माना है, तो एतदाल का हुक्म देता है, तो एतदाल रखना चाहिए। पहले इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली कि सेहत तबाह हो गई, अब वो जो लाइफ से इंजॉय भी कर सकते थे और लॉन्ग टाइम काम भी कर सकते थे उससे भी गए, और काम उतना ही हुआ जैसे वो अब्दुल भाई कभी कभार फरमाते होते कि मैंने अपने हिस्से का मीठा जो है ना वो 40 साल में पूरा कर लिया था, तो उसके बाद भी शुगर की तरकीब हो जाती है। तो बात ये है कि अगर उसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहते तो वो मजे पूरी जिंदगी बाकी रहते, लेकिन चूंकि उसको इकट्ठा यूटिलाइज करने की कोशिश की तो वो पैकेज जो है ना वो वहीं पर पूरा हो गया, नेट खत्म हो गया, अब जो है ना वो मिनट
डेटा रहा नहीं
मिनट चल रहे हैं
तो अब। अच्छा माशाल्लाह अब्दुल अबी भाई, चलते हैं आपकी तरफ। आपका साउथ अफ्रीका, मदीने मुनव्वरा, उमरा शरीफ, और फिर उसके बाद यूके। अब आपसे मैं यहाँ की क्या बातें करूँ, जब से ये रास्ते खुले हैं तो मेरा ज्यादातर बातें बाहर की होंगी। और फिर उसके बाद एक हादसाती वाकया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या कहते हैं आप अपने माजी के ताल्लुक से?
अभी तो ये जो आपने माजी की बात की, तो माह रमजान में साउथ अफ्रीका चला गया था, تو ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں ایک تو وہی تنظیمی کام تو تھا ہی، ساتھ ایک معاشرتی ذمہ داری بھی تھی میرے، چونکہ ان لاز وہاں پر ہیں تو
سسرال
میرا وہاں پر ہے، اور ان کا میری جو بچوں کی نانی ہے ان کا کووڈ میں ہی وصال ہوا تھا، اس کے بعد سے میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ کووڈ ہو گیا تھا اور ساؤتھ افریقہ میں کافی عرصے تک بند رہا، تو ان سے بھی ملنا تھا، ان کی قبر پر بھی حاضری دی، اور پھر اس کے بعد تنظیمی جو بھی کام ہوئے، اور پھر وہاں سے آیا تو چار پانچ دن ملے تھے یا شاید ایک ہفتہ ملا، اور پھر ہم یو کے روانہ ہو گئے۔ یو کے تو ماشاء اللہ نگران شورا کے ساتھ ہی سفر رہا، اور آئی صاحب کے ساتھ سفر رہے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر باقی چیزوں کی کہاں بچتی ہے۔ آپ کی باتیں میں سن رہا تھا کہ سب چیزیں اعتدال سے ہوں، نہیں ماشاء اللہ اعتدال سے ہوتی ہیں لیکن ماشاء اللہ آئی صاحب کا ایک انداز ہے، اور وہ ٹائم کو بہت زیادہ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، اور ماشاء اللہ بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہے، 10 دن کے لے گئے 12 دن کے لے گئے تو سبھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان سے فیض لیں۔
نا وہاں ہر بندہ لیمو نظر آتا ہے لیمو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے آخری قطرے تک کو نچوڑ دینا چاہیے۔
اب دیکھ لیں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا،
نہیں نہیں صحیح ہے، یہ
ہے نا،
لیمو ضائع نہیں کیا جائے گا،
پورا پورا ہی نکالا جائے گا،
ہم کیوں اس پہ قطرہ دے کر پھینک دے خالی کا کسی،
اللہ اکبر،
پورا کام۔
لیکن جو لیمو 10 دن ساتھ رہا اس کا کیا حال ہوا ہوگا پھر، یہ سوچے نا،
وہ لیمو پورا نارنجی تھا،
لیمو کا بعد میں ہوتا ہے
تو بہرحال پھر وہ اچھا۔ اب دیکھیے اللہ کی کرنی کیسی ہوتی ہے کہ مجھے بھی وہ اتفاقاً میری بہن کے یہاں ان کی بچی کی شادی تھی، تو میں نے نگرانی شورا سے اجازت لی کیونکہ یو کے سے یورپ بھی ساتھ جانا تھا لیکن مجھے یہاں آنا ضروری تھا، اور وہی میرا بھی معاملہ وہی ہے کہ امی ابو نہیں ہیں تو اب گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، تو باجی نے کہا کہ نکاح بھی آپ نے پڑھانا ہے اور آپ نہیں ہوں گے تو کیسے سارے معاملات ہوں گے، میں نے ایسا سے اجازت لی کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے 8 دن کے لیے جانا ہوگا، اور بس میں کراچی ایئرپورٹ لینڈ ہوا ہوں اور میں ابھی گھر جا رہا ہوں، اور مجھے اطلاع آ گئی کہ آگ لگ گئی ہے گھر کے نیچے، تو میں اب تک اپنے گھر نہیں جا سکا ہوں، یو کے لیے نکلا ہوں اس کے بعد سے سمجھ لے، تو پھر بس اللہ پاک نے کرم کیا، بچت ہو گئی، جانیں بچ گئیں، اور اب تو چیزیں بہتری کی طرف ہیں الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد نگرانی شورا کے ساتھ جو وقت گزرا وہ یقیناً دعوت اسلامی کے لیے بڑا یادگار وقت تھا، اور یو کے میں دعوت اسلامی جس طرح ڈے بائی ڈے ترقی کر رہی ہے، مدنی چل کے ناظرین نے وہ خبریں، وہ بیانات، سارے اجتماعات دیکھے، اور جو دل خراش باتیں ہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی وہاں جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بھی پتا چلا، جس کے بعد سے مسلسل ابھی بھی مدنی مشورے جاری ہیں۔
جس دن سے آیا ہوں
جی
یو کے یورپ سے ترکی سے ہوتا ہوا، مجھے یاد
آپ کے خیالات ابھی بھی وہی ہیں؟
نہیں، میرا موضوع ختم نہیں ہو رہا۔ جب میں یہاں ہفتے کو پہنچا ہوں تو ہفتے کی دوپہر سے جو پاکستان کے جو عاشقان رسول کے مدارس کے طلبہ اور اساتذہ اور سب جمع تھے،
آپ لوگوں میں بھی وہاں کے موضوع
بڑی تعداد
جی جی،
تو ان میں بھی وہ موضوع رہا
جی،
نیکسٹ ڈے بھی وہی موضوع رہا، اسے ملتی جلتی، یعنی میں اس سارے سفر کے احوال بیان کرتا رہا۔ اچھا، اسی سے متصل وہ ہمارے جو جوائنٹ تھا وہ جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث شریف اور حدیث کے نام تھے، ان کے ساتھ پھر وہ سلسلہ رہا
شورا کا،
پھر 2 دن شورا اور اوورسیز کے مجلس کے ساتھ سلسلہ رہا، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ٹاپک ڈسکشن ہوتے رہے، کراچی اور باب الاسلام سندھ، اندرون سندھ کے بھی جو جامعۃ المدینہ کے ناظمین تھے جن کے تحت کم و بیش 15,000 طلبہ کرام ہیں۔
یہ نگرانی شورا میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں واقعی یہ امت کی اتنی بڑی پرابلم ہے، تو پھر اس کو ذہن پہ طاری کر لینا، اس کا پین فیل کرنا، اور پھر مسلسل اس پر کام کرنا، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔
سب آپ کو مطلب کہ کوئی سوراخ کرنا چاہیں، گڑا کھولنا چاہیں، اور آس پاس مٹی ہے اور تھوڑا سا ہٹائیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں تو مٹی دوبارہ اس گڑے کو بھر دے گی
جی،
تو اگر آپ واقعی کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہال بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک تو مستقل مٹی نکالنی بھی پڑے گی اور سائٹ کی مٹی نہ گرے اس کے اندر،
انتظام
بچانا بھی پڑے گا، ورنہ تو صرف آپ کا خالی وہ بیلچا ہی چلتا رہے گا، باقی ہونا تو کچھ۔
سب سے لمبے عرصے کا کام ایسا ذہن سازی ہوتا ہے، بہت سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دن میں بھی ہو سکتے ہیں، 2 دن، مثال کے طور پہ آپ اگر لے لیں نا وہ ملتان اجتماع لے لیں آپ، یا کچھ صوبائی سطح کا اجتماع لے لیں، 1 سے 2 مہینے اس کی تیاری ہوتی، لیکن اس میں اتنا بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے، لیکن ذہن سازی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے 2 مہینے کافی نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ورنہ جو ہے، ورنہ کیا ہے کہ ذہن میں جو بات ڈالیں گے نا اس کا اصول یہ ہے، ایزی کم ایزی گو، جو آسانی سے آئے گی وہ آسانی سے چلی بھی جائے گی، جو تھوڑے بس اثرات جس چیز نے لیے ہیں وہ تھوڑے دنوں بعد چلی بھی جائے گی، تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا نا
کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ جب وہ بات ہوئی ان کا جو دیگر جو آئے تھے اہل سنت کے مدارس سے، تو انہوں نے کافی اپنے آپ کو پیش کیا، مفتی صاحب پیش کیا اس کام کے لیے، اٹھے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی دعوت اسلامی تو سمندر کا سارا پانی نہیں پی سکتی، تو کلیکٹیو ایفرٹس یوز کرنی پڑتی ہیں، تو وہ بہت موٹیویٹڈ ہوئے، بہت موٹیویٹڈ ہوئے، یعنی مجھے جب ان کا وہ جو رسپانس ملا اس سے میری خود ہمت بڑھی کہ نہیں یار، بات کرنے سے اچھا پھر جب اساتذہ کرام دورہ حدیث شریف کے مفتی صاحب جو اساتذہ کرام جمع ہوئے تھے آئی تھنک 55 یا 60 کے آس پاس ہوں گے، 30 اساتذہ کرام نے نام لسٹ آ چکی
12 ماہ کے لیے،
12 ماہ کے لیے خود کو پیش کر دیا۔
ہاں اللہ،
جب ان کے سامنے حالات رکھے گئے تو یہ اساتذہ تھے۔ اچھا جب یورپ میں مشورہ ہوا تو یورپ کے ذمہ داران نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کر دیا۔ پھر میں ترکی گیا، ترکی جا کر جب وہاں پر تقریباً 14
کتنے ملکوں کا آپ کا سفر ہوا ہے ماشاءاللہ، جو آپ کا آلموسٹ 1 مہینے کا ٹریول تھا؟
میرا خیال شاید 10 سے 12 ملک تو ہو گئے
ماشاءاللہ۔ یو کے میں بھی، اب انگلینڈ کے ساتھ ویلز بھی تھا، اسکاٹلینڈ بھی تھا، پھر یورپ کے کئی ممالک، پھر ترکی، ترکی میں گئے تو ساؤتھ افریقہ والے آ گئے۔
ٹھیک ہے، تو وہاں 14 اسلام آباد ساؤتھ افریقہ کے وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مشاورت بھی، وہاں شام کے مسلمان تھے جو ہمارے عربی تھے وہ، اچھا جو عربی تھے ان کے سامنے جو حالات بیان ہوئے، ترکیوں کے سامنے وہاں حالات بیان ہوئے، تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ دیکھ کر قرآن نہ پڑھنے کا رجحان شاید یہ اب مسلمانوں کی شاید تقریباً کمیونٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ وہ عربی ہی کیوں نہ ہوں، دیکھ کر نہیں پڑھ پاتا اگر ان کو برسوں گزر گئے ہیں اپنے ماحول سے دور ہوئے ہوئے اور نسلیں الگ ہو چکی ہیں، یعنی 100-150 سال پہلے آپ ایک ایسے کلچر میں آپ کی پیدائش پرورش ہوتی چلی گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب جو شامی ہمارے ساتھ اسلام آباد ہے وہ عرب دنیا میں جانے کے لیے، جو ساؤتھ افریقہ سے جو آئے تھے جو انگلش اسپوکن ہے وہ انگلش ملکوں میں جانے کے لیے، اور یوں اگر میں ابھی تک بات کروں ناظمین جمع ہوئے تو آئی تھنک شاید مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن 30 سے زیادہ یا 40 کے آس پاس ناظمین 12 مہینے کے لیے۔
نگران شورا نے پچھلے کئی دنوں سے یوسف جان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ بس سفر کریں، یعنی انہوں نے یورپ سے یہ جو کام شروع کیا، یو کے بھی ماشاءاللہ مدنی قافلے تیار ہوئے، اس بار ناظرین نگرانی شورا کے اس مدنی قافلے کی اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن اس ویکینڈ پر یو کے سے انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 313 مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کئی مطلب 100-120 مدنی قافلوں کے تو نام آ چکے، 313 کا ٹارگیٹ تھا ان کا ماشاءاللہ، مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے ماشاءاللہ۔
تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارا سفر ہوتا ہے مفتی صاحب تو خود ہمارے اندر کس قدر تبدیلی آتی ہے، سوچنے کا، کرنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر وہاں پر موروکو، پھر دیگر جو ممالک کے جو وہاں تھے ترکی سمیت، ان کے کچھ شیوخ تھے، کچھ کمیونٹی تھی ان کے ساتھ ہوا، پھر شامی، یمنی، سوڈانی اور دیگر ممالک کے جو عاشقان رسول تھے ان کی لندن میں ہماری بیٹھک، تو مطلب جیسے یوں سب 20-25 منٹ میں نے بیان کیا، میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے تعلق سے، تو پھر ان کو انہوں نے باتیں کی، تو نتیجہ نکلا کہ ہر ایک اپنے لیے کوئی ایک سر شیلٹر چاہتا ہے جہاں وہ دین سیکھے، دین سکھائے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، پورا ایک نظام چاہتے۔ تو اوور آل یہ ہے کہ مسلمانوں میں ابھی وہ رمک چمک نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی سوچ ان کے اندر موجود ہے، اگرچہ پیسہ کمانے کو میں
جی خاص طور پہ۔ آپ کو یاد ہے یہ سب، ہم جب جرمنی گئے تھے،
جی
مطلب ابھی بھی تھے، آپ بھی تھے، میں بھی،
جو روتے ہوئے انہوں نے،
جو روتے ہوئے اس بندے نے، ایک نے کہا تھا نا کہ میرے بچوں کا اگر ایمان نہ بچا تو میں قیامت کے دن جنا وہ آپ کا گریبان پکڑوں گا، ایسا اس سے کہا۔
انہوں نے حالانکہ ایموشنلی بات کی کہ آپ بچائیں ہمیں، آپ تقریباً ایسی ہی کیفیت دکھانے شروع بتا رہے ہیں کہ جب یہ لندن میں کئی ملکوں والوں کے ساتھ بیٹھے وہاں یہی کچھ آیا کہ آپ ہمیں تمہارے بچوں کے لیے کچھ کیجیے۔
12 یا 10 یا 12 ملکوں کی نمائندگی تھی، کافی مطلب اچھا اجتماع تھا، اور اس کے بعد پھر الگ سے ہم کانفرنس روم میں الگ
کا مرکز اب دعوت اسلامی رہ گئی،
یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دنیا کی یہ جو میں ایک مختلف کمیونٹیز اور ان کے پاکستان کے ان کے سب اپنے اپنے ملک چھوڑ کر وہاں موجود ہے، تو جب ان سے گفتگو کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظر بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر لگی ہوئی ہے کہ یار آپ کچھ ہمارے لیے کریں، تو الحمد للہ رب العالمین اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔
اچھا اب یہ تنظیمی باتیں تو آپ ماشاء اللہ ویسے بھی سلسلوں میں کرتے رہتے ہیں، تھوڑا لائٹر موڈ پہ بھی بات کریں۔
بالکل لائٹر موڈ ہی
ماشاء اللہ بات، یہ بتائیں اب اتنا بڑا سفر کیا، 10-12 ملکوں 15 ملکوں کا آپ نے سفر کر لیا، 10-15 ملکوں کے لوگوں سے ملے، ٹریول میں کچھ نیا ایسا ہوا جو پہلے نہ ہوا ہو؟ میں نے سنا تھا، میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کہیں آپ کی فلائٹ بھی مس ہو گئی یا فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور آگے آپ کا اسپین میں بیان تھا، وہ کیا ہوا تھا؟
بغیر عبدالحبیب بھائی کے آپ کی فلائٹ میں،
بغیر عبدالحبیب
نہیں، میری فلائٹ الحمدللہ
مجھے پکڑ لی تھی، پھر بھی انہوں نے
اللہ کا شکر ہے،
یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔
اصل میں ہوا یہ کہ اسپین میں اجتماع تھا، 3:30 بجے مجھے اسپین پہنچنا تھا وہاں کے ٹائم کے مطابق، اور ہم اٹلی سے چلے تھے۔
اچھا
اٹلی سے میرا اسپین کا سفر تھا، تو ہم ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز میں ہم بیٹھ گئے، جہاز چلتے چلتے رنوے پہ رک گیا، تو تھوڑی تو اس نے کوئی ٹیکنیکل میکنیکل لفظ استعمال کیے رکے جا رہے تو میں نے کہا اس کو سمجھو یہ کیا بول رہے ہیں بھائی, مجھے تو لگتا ہے کوئی پرابلم ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکلی فنی خرابی ہو چکی ہے, جہاز اب اڑے گا نہیں.
اللہ کا شکر ہے زمین پہ پتہ چل گیا نا.
ہاں جی. اور پیسنجر آپ سب باہر آؤ. تو پھر وہ ہم وہیں یعنی جہاز وہاں ٹیوب تک بھی نہیں گیا اور وہیں پر بس لگی, مطلب وہ سیڑھیاں لگی اور ہم اتر کر.
اچھا سیڑھیاں لگی, سلائڈ نہیں لگی.
سیڑھیاں لگی اور ہم اتر گئے.
سلائڈ لگتی ہے ہمارے.
ہاں اب ہم جا کے بیٹھ گئے تو یا جہاز تو خراب ہو گیا, اب کیا کریں گے. تو وہاں پر رابطہ تو وہ تو اجتماع کی تیاریاں تھیں. تو پھر کچھ اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا ان سے, بات بولا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاز کب جائے گا, اب یہاں ویٹ کریں. کوئی ٹائمنگ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کوئی ٹائم نہیں.
ایسا یہ بڑی تفصیل سے بیان کریں تاکہ ہم جو اپنے وطن کو روتے رہتے ہمیں پتہ چلے اور جگہ بھی.
نہیں یہ ہے مفتی صاحب, اس بار تو میں نے کافی میرے تجربات
نوٹ کیے انہوں نے.
تو ہوا یہ کہ پھر ہم مطلب کہ وہاں سے رابطہ کیا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ایک اور ایئرپورٹ ہے
فلورنس غالباً تھا,
وہاں سے ایک فلائٹ تھی جو بارسلونا جا رہی تھی. میں کہا یار چلو اس فلائٹ کو پھر معلومات لی تو میں اور ایک اسلام بھائی چلے, یعنی ہم اس ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہوئے باہر آئے. اٹلی کے اسلامی بھائی گاڑی میں ہمیں دوبارہ ایئرپورٹ لینے کے لیے آئے تاکہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ڈیڑھ گھنٹے کا ہم وہ ایئرپورٹ پہنچے. ابھی مفتی صاحب 20-25 منٹ کا راستہ طے کیا تو پتا چلا کہ جہاں ہم جا رہے تھے وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے,
اگلی فلائٹ بھی کینسل.
اب کیا کرے. اچھا اس نے اتفاق دیکھے کہ وہ فلائٹ کینسل ہونے کی اطلاع آئی اور پھر اطلاع آئی کہ وہ جو جہاز جو خراب ہو گیا تھا اس کی بورڈنگ شروع ہو گئی ہے تو اب پیسنجر جا سکتے ہیں. میں کہا پھر گاڑی گھماؤ اور پکڑتے اس جہاز کو دوبارہ.
وہی بڑی مشکل سے آخر میں
پھر وہ اچھا وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے تو وہ تو مطلب یوں سمجھیے کہ جہاز کا جو اسٹاف تھا وہ اس وہ سیکیورٹی گیٹ تک آ چکا تھا لینے کے لیے کہ ہمارا جہاز جا رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے جہاز رکا ہوا ہے.
واہ سر کیا بات,
کیا پروٹوکول ہیں آپ دیکھیں.
سیکھے یار مانتے ہیں نا مودی صاحب, خالی یہاں نہیں ہے ہر جگہ پر ہے
دنیا کے بعد.
تو خیر پھر الحمدللہ وہاں.
لیکن یہاں یہ بات جو میں نے مجھے جب یہ پورا واقعہ میں نے سنا تو یہ جو پین تھا کہ پہنچنا ہے, ورنہ بندہ بولے فلائٹ کینسل ہوگی آرام کرتے ہیں بھائی, کیونکہ پہلے اتنا ساتھ بھی آرام نہیں ہوا ہوا تھا ان کا مجھے پتا ہے.
اتنا صدمہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں گئے ہیں لنچ کیا ہے ظہر پڑی ہے اور امیر سننے سے ایک بات سیکھی ہے ہم نے, مطلب کوئی بھی آپ نے کام کرنے یا ایسے جانا ہے نماز پینڈنگ کر کے مت جائیں.
واہ,
نماز اپنے وقت میں پڑھ کر جائیں پھر 19-20 کو آگے پیچھے تو یہ نماز کا جو
نماز
آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور دوسرا جو اس کا پریشر آپ پہ ہوگا نا وہ آپ کو کام بھی نہیں کرنے دے گا.
یہ میں نے دیکھا نگرانی شورا پر ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں تو میں بہت بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی راستے پہنچ جائیں گے ظہر میں وقت میں پہنچ جائیں گے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ تربیت ایسی ہے کہ نہیں ٹائم ہو گیا پڑھ لیں.
اب آگے کا کیا پتا ہے آپ کو, مطلب سہولت ملے نہ ملے اور ساری سہولت
سفر میں وضو
جو اس کے برخلاف کرتے ہیں نا وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخری ٹائم میں جا کے نا پھر وہ سر بگڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں.
نہیں بالکل نماز تو پڑھ لینی چاہیے, یعنی نماز آپ نے نہیں پڑھی اس سے بڑا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے.
میں جو ہے وہ ایک جگہ ہم اسٹیشن پہ رکے, مطلب ہم نے پانی وانی لینا تھا یا کوئی چیز لینی تھی تو نگرانی شروع کو میں نے دیکھا انہوں نے چادر بچھائی ان کے ٹائم چونکہ نماز کا, حالانکہ ہم جہاں پہنچنا ہے تو وہاں بھی 4 گھنٹے ٹائم تھا نماز کا. میں نے کہا میرا وضو ہے, میرا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, جن کا وضو ہے وہ آ جائیں. میں کہا اتنی جلدی ہے ان کو نماز کی, لیکن بات وہی ہے کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے نا تو ایک فرض سے فارغ ہو جائے نا.
مفتی صاحب میرا خیال ہے بہتر بھی یہی ہے تو, اور سفر میں تو بالکل
سفر میں ہو جانا, پھر وضو کرنا واقعی مشکل ہو جاتی ہے خاص طور پہ یورپی
ممالک میں. انہونی ہو سکتی ہے بیسک,
ایسے ہی ہے
گھر کے اندر آدمی ہوتا ہے نا تو وہاں تو ایک اسپیس ہوتا ہے نا, کوئی اتنا ایمرجنسی کا چانس نہیں ہوتا, لیکن سفر میں تو کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
حتیٰ کہ یہاں تک اس کو طبیعت جیسے بندے کی خراب ہوئی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار آگے طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی, نماز کا ٹائم ہے تو ابھی جتنی اس کی طبیعت باقی ہے نا پھر نماز پڑھ لے,
بندہ کہتا تھوڑی طبیعت سنبھل جائے
بعد میں پھر اس کا قیام بھاری پڑ جائے.
واہ واہ,
تو جتنی ہو سکے اپنے نماز کے جو وقت ہے وہ اپنے اپنے فرض سے صبح
بعضوں کا طبیعت میں ایسا ہوتا ہے تھوڑا یار سنبھل جائے گی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا, لیکن
بعد میں بعض وقت اور آزمائش ہو جاتی ہے, نزلہ کھل جاتا ہے, کھانسی بڑھ جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے تو اور نماز اور مشکل ہو جاتی ہے. نماز جتنی دل جمعی اور خوش دلی کے ساتھ اور ٹینشن فری ہو کر پڑھ لینا بندہ. میں نے امیر سنت دیکھا مفتی صاحب, امیر سنت نماز سے پہلے مانع خوشو جسے لفظ پاپا نے, یار مانع خوشو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے آس پاس. پانی کی پیاس لگی ہے پانی بھی پی لو, کوئی ایسی چیز ارد گرد بھی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی توجہ بٹائے, پھر خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھے. یعنی یہ حضرت صاحب کی
کیا
میں نے دیکھی عادت مبارک.
آپ پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی.
اب میں آپ کو عرض کروں مفتی صاحب, جب میں اجتماع میں پہنچا, اجتماع ماشاءاللہ بارسلونا
کا بہت اچھا اجتماع,
بہت اچھا اجتماع تھا, اور وہاں پتا چلا مفتی صاحب کہ 1200-1800 کلومیٹر دور سے اسلامی بھائی, یعنی رات کا سفر. اب ان کو اگر پتا چلے کہ
فلائٹ چلی گئی,
فلائٹ اللہ نہ کرے یہ نہیں پہنچا, اچھا تو یہ کتنا مطلب مجھے بھی عجیب ہو گیا.
اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے
پھر ملاقات وغیرہ یہ, پھر آگے کے مشورے جو کچھ ہوا اللہ کا شکر ہے. لیکن اس بار مفتی صاحب یہ کہہ سکتا ہوں میرے وطن عزیز کہ عاشق رسول بھی تسلی رکھیں, ٹرینیں لیٹ ہوئیں, جہاز لیٹ ہوئے,
تو مطلب تسلی رکھیں, یہ کیسی بات کی, ہم ہی نہیں ہیں ایسے.
وہ نا تم نے بھی میرے ساتھ اٹھا ہے وہ دکھ, خوشیوں کے رائے شوق میں تنہا نہیں ہوں,
تنہا نہیں ہوں میں.
جی کالس لیتے ہیں.
یونان گریس سے حافظ محمد رمضان عبداری عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ یو کے یورپ کے سفر پر تھے, تو آخر میں آپ نے گریس میں یورپ کا اہتمام کیا اور یہاں سے پھر آپ استنبول کے لیے روانہ ہوئے, تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ آپ کا کوئی پورے سفر میں کوئی ایسا یادگار واقعات, کوئی ایسا لمحہ ہو جو آپ ہم سے شیئر کر سکے, تو برائے مدینہ وہ اپنے سفر کے حوالے سے بھی ہم سے کچھ ڈسکس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر کے صدقے سفر مدینہ نصیب فرمائے.
نگانی شورا سے سوال عرض ہے, بیرون ملک جب آپ تھے یو کے میں, آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یو کے میں مدنی کاموں کو دیکھ کر آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, تو آپ نے تب یہ اشارہ فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں تقریباً میری یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ کاش میرے ساتھ میرے پیر صاحب ہو. تو مطلب آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ امیر اہل سنت کے ساتھ جائیں, امیر اہل سنت کے پاس رہیں, کچھ اس حوالے سے اشارہ فرما دیں.
ماشاء اللہ, میں تو جہاں بھی جاؤں گا تو جس باغ میں جاتا ہوں دعوت اسلامی کے, وہاں ہر طرف پھول کھلے ہوئے اور خوشبوؤں سے مہکے ہوئے لدے ہوئے پھولوں سے باغ نظر آتے ہیں, جہاں دینی کاموں کی مدنی بہار ہیں, تو وہاں پر مجھے اس باغ کا مالی تو یاد آئے گا نا, کہ جس کی 40 سال کی کوششوں کی یہ برکتیں ہیں جو ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہیں. یعنی وہ لوگ جو بظاہر دینی ماحول میں نظر نہیں آتے, گیٹ اپ پہ نظر نہیں آتے, مگر امیر سنت کی توجہ, آپ سے وابستگی, آپ سے طریقت سے وابستگی, اور آپ کے بیانات اور آپ کی سوچ جب ان کے ذہنوں میں پڑتی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں, ان کی باتوں میں احساس موجود ہے کہ گناہ ہو گئے ہمیں توبہ کرنی ہے. یعنی دعوت اسلامی کی ایک برکت یہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تبدیلی ہے, اور ہزاروں اسلامی بھائیوں کا علم دین کی طرف آنا, اور اس طرح 2-2.5 سال کووڈ کے دنوں میں, تب میرا فرسٹ کووڈ کے بعد وزٹ تھا, اور ہمارا موٹیو یہی تھا کہ اسلامی بھائی 2-2.5 سالوں سے ایک دوسرے سے بھی اتنے نہیں ملے, اور عام عوام سے بھی اتنے نہیں ملے, تو اجتماع کیے جائیں تاکہ ایک موبلائز کیا جائے اسلامی بھائیوں کو, تو ان کو اجتماع زیادہ تر دیے گئے تھے, اور ماشاءاللہ یہ خود بھی کئی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے, کیونکہ الگ الگ
شہروں میں. جو گریس کا جیسے انہوں نے کال بھی کی, وہ جو مدری مشورہ تھا, سبحان اللہ, میرے لیے بھی بڑا یادگار تھا کہ وہ 15 ملکوں کے تقریباً اسلامی بھائی جمع ہوئے تھے. سیٹرڈے سنڈے ہم نے ویکینڈ پہ رکھا تھا لاسٹ,
یونان کے اندر 15 کے کہاں سے آئے,
وہ آئے ہم نے بلوائے یورپ کے ملکوں سے, یعنی نگرانی شورا پورے یورپ کا ٹریول کر کے اینڈ یہاں پر تھا, تو یورپی مشاورت بنانی تھی, یورپ کے اسلامی بھائی کا فائنل ایک مشورہ ہوتا ہے کہ جاتے جاتے کیا اہداف دینے, تو 2 دن کا باقاعدہ ایک تربیتی سیشن تھا, اور صرف یورپ کے ممالک نہیں بلکہ یو کے سے بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی آئے تھے. بڑا شاندار مشورہ رہا, اور تقریباً 2 دن ہم نگرانی شورا کے ساتھ رہے, بہت پیارے مدنی پھول طے ہوئے, تو وہ میرے لیے بھی واقعی ایک بڑا موٹیویشن تھی.
میں صرف 2 دن عبدالحبیب بھائی یہاں تھے,
جی جی,
ان کو بحرین جانا تھا, مگر یہ صرف اس مشورے کو اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں, یورپین
فائنل ایک
پورا ایک
فائنل تھا,
سفر کا بھی کھلا
حاصل ہے
اور آگے کے آداب بھی دینے.
میں اصل میں اچھا, پھر وہ یہاں شادی کے معاملات سے فارغ ہوا تو اسی صبح میں پھر یورپ چلا گیا کہ بھائی 2 دن مشورے میں شرکت کروں گا, لیکن مجھے واقعی لگا کہ ورتھ تھا ٹریول, کیونکہ اس مشورے میں جو فوائد نظر آئے اس کے بعد, جو اسلام بھائی کی موٹیویشن تھی, اور پھر جو نگرانی شورا نے تربیت فرمائی, تو میرے ساتھ بھی اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو یادگار, تو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, لیکن چلے ماضی کی یادیں ہو رہی ہیں تو سیکھنے کو بھی ملا. اور وہ ایک معاملہ یہ ہوا مفتی صاحب کہ اب نگرانی شورا نے فرمایا آپ نے پہنچنا ہے, اب میری فلائٹ میں جو بھی دیکھوں نا, رات شادی کی تقریبات تھی, اب دیکھے اثر دیکھے میری, اب یہ ایسا نہیں چاہیے نا انسان کو. تو ہوا یہ کہ ساری رات, اب جو بھی فلائٹ دیکھوں تو وہاں صبح 6 بجے ہے یہاں سے کراچی سے, یا 7 بجے ہے, اور دوپہر 3-4 بجے وہ پہنچا رہی تھی گریس. میں نے کہا یار میں اگر ساری رات جاگوں گا, 6 بجے کی فلائٹ کا مطلب یہ ہوا 3 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, دعوتوں وغیرہ سے فارغ ہوتی 12-1 تو بچ جائیں گے, تو میں سو تو نہیں سکوں گا. اب اگر میں گریس جا کے سوتا ہوں تو پھر میں جا کے اس لے رہا ہوں, ہفتے کو تو مشورہ ہے پورا اور سارے اسلامی جمع ہیں, بہت غور کرتا رہا اس کا حل کیا نکالوں. تو میں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تھوڑا خرچہ اور کرتا ہوں, تھوڑی آرام دہ سیٹ لے لیتا ہوں تاکہ میں آرام کرتا ہوا پہنچوں گا, تو وہاں پہنچتے ہی میں مشورے میں شرکت کروں. نیت میری یہی تھی, اس لیے میں نے ایکسٹرا پیمنٹ بھی کی اور آپ کو پتا ہی ہو کتنی ایکسٹرا دینی ہوتی. میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کچھ بھی کرو ایسی کرو کہ بھائی میں سو جاؤں, صرف سونے کے لیے مجھے وہ سیٹ چاہیے. اب میں نے وہ ایک نارمل ایئر لائن ہے جس سے میں نے بکنگ کرا لی, نام نہیں لیتا ان کا, پہلی بار زندگی میں ان کی اچھی کلاس میں میں نے بکنگ کرائی. اور جب میں کراچی سے بحرین بایا, بحرین فلائٹ تھی, تو بحرین گیا تو میں سیٹ پیچھے کروں تو وہ بس تھوڑی
اڑنے کے بعد پتا چلا,
اڑنے کے بعد بیٹھا
مجھے اڑنے سے پہلے پتا چلا تھا کہ اتر جانا ہے.
اچھا اب میں پیچھے کروں سیٹ تو وہ بس تھوڑی سی پیچھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا صبح 7 بج چکے تھے, جہاز میں بیٹھ کر نیند بولے میرا کام. تو میں نے اس کو بلایا ان کے اسٹاف کو, میں نے کہا بھائی یہ پیچھے کیوں نہیں ہو رہی, بیڈ کیوں نہیں بن رہا ہے. تو کہہ رہے نہیں یہ ہماری فلائٹ جہاز چھوٹا ہے, اس کی تربیت اتنی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو بکنگ اس لیے کرائی ہے. پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یورپ جا رہے ہیں. کہ اگلی فلائٹ جو ہوگی نا, جو آپ کی بیگ سے جہاز بڑا ہوگا اس میں آپ کا انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اب 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, جیسے تیسے نکالے 2 گھنٹے. وہاں 2 گھنٹے کا اسٹے تھا. اب جب میں بیٹھا گریس کے لیے اس جہاز میں, تو وہ بھی ویسا ہی جہاز. میں نے کہا بھائی میں نے سارے پیسے زیادہ اس لیے دیے کہ میں سکون سے آرام کروں, میں نے مدنی مشورے میں شرکت کرنی ہے. میں نے اس کو مشورہ نہیں کہا, میرے میری ایک اہم میٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہم سوری کرتے ہیں, ہمارا تو جہاز ایسے ہی ہے, ہمارے تو سارے جہازوں میں یہی فیسلٹی ہے. اچھا میں نے کہا ایک کام کرو پیچھے جاؤ, اکانومی میں کوئی سیٹیں خالی ہیں تو مجھے بتائیں. وہ پیچھے آئے, بولے اکانومی میں سیٹ خالی ہے. آپ یقین کریں میں اکانومی میں جا کے سویا ہوں پیچھے جا کے. میں 2-3 گھنٹے تو آنکھ لگ جائے, ورنہ مشورہ کیسے اٹینڈ کروں گا. میں پہنچ گیا الحمدللہ اور مدنی مشورہ ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ تجربہ ہو گیا کہ اب کیا کرنا ہے,
معلومات لے کے جانا چاہیے.
نہیں یہ سیکھنے کو ملے,
جب سیٹ ہی نہیں سوئے گی, سیٹ لیٹے گی تو اپنے بھی لیٹیں گے, سیٹ بیٹھے گی تو اپنے بھی بیٹھیں گے. حال کوئی نہیں ہوتا. آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا, اس پہ شاید میں نے بھی سفر کیا ہے تو, لیکن مجھے پہلے سے ہی حسن ظن تھا کہ ایسا ہی ہوگا.
میں نے آپ کو تو دیکھا ہے, آپ کم آرام کرتے ہو, آپ تو خیر مطالعہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہو, لیکن مجھے تو ایگزیکٹلی وہ پلان, وہ ایسا میں کہہ رہا کہ آپ نے کہا کہ کس ٹائم کیا کرنا ہے, میں وہ ٹائم ہی کنزیوم کرنا تھا مجھے آرام میں. جب وہ اترتی میں مدنی مشور میں,
ہر کام کے لیے وقت ہے, ہر وقت کے لیے کام.
وہاں جا کے تھوڑی طبیعت بھی اسی لیے ڈسٹرب ہوئی کہ پھر آرام نہیں ہو سکا.
میں ایک پلین کے اندر بیٹھا نا, تو اس کی سیٹ جو ہے میں نے پیچھے کی نا, تو وہ پوری پیچھے چلی گئی نا,
صحیح ہے,
تو میں وہیں بیٹھا رہ گیا سیٹ پیچھے. تو میں نے پھر اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ میرا سٹول تو صحیح کر دو.
سٹول بن گیا,
سٹول بن گیا, میں سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. اس نے میرے پیچھے سے زور آزمائی کی لیکن ہوا نہیں, تو پھر اس نے چینج کر دی. میں نے اس بار ایک اور کام بھی کیا تھا, پہلے بھی فلیٹوں میں کام کیا کہ مدنی چینل پر مفتی صاحب کے اور دیگر,
وہ آپ نے مجھے بڑا اچھا مشورہ, میں نے بھی کیا ہے
کہ میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے ہیں,
یہ عزت بتائیں, یہ ناظرین کو فائدہ دے گا.
آپ وہ فلائٹ ہے تو فلائٹ میں صرف پڑھا نہیں جاتا, اگر ویڈیو ہونا تو ویڈیو ہو تو وہ زیادہ آپ کی اٹینشن لے لیتی اور آپ کو زیادہ غلبہ نیند کا یا تھک وہ نہیں ہوتا. تو اب میں نے کچھ ویڈیوز مدنی چینل پر جو آپ کے اور دیگر پروگرام آپ کے چلتے ہیں, اسپیشلی جو درس قرآن کے تعلق سے یا اور بھی حوالے سے جو آپ کے تھے, تو وہ میں نے ان کی وہ 40 منٹس 45 منٹس کے بعد 50 منٹس کے آپ کے ایپیسوڈ ہیں یا دیگر کے بھی اسی طرح کے ایپیسوڈ, وہ میں واٹس ایپ منگوا لیتا ہوں. اب واٹس ایپ منگا کر میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں.
صحیح.
اب جہاز میں نیٹ ملے کہ نہ ملے,
جی جی,
تو اب یہ کہ کم و بیش میرے پاس 5-6-7-10 گھنٹے تک کا واٹس ایپ پر ویڈیو مواد موجود ہے.
بہترین, بہت اچھا.
اور اس میں مطالعے ڈیفینیٹلی وہ جتنی لرننگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوشچن آنسر اور دیگر چیزیں,
اور پھر کے بعد فوکس بھی ہوتا ہے, کوئی اور کام اگر نہ ہو تو یہ
ایک اور پرابلم عبدل بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ ہے نا یا آس پاس اسکرین آن ہوتی ہے,
جی, آپ کی توجہ
مطالعے میں بہت پرابلم ہوتا ہے اور مطلب ہے ایشوز ہیں. اچھا بعد وقت جو ہیڈ فون لگاتے ہیں نا, اسے بھی
جی جی اسے بھی
آوازیں نکلتی ہیں, تو اب اتنا زیادہ وہ روکا یا بولنا,
یہ
حال ہے. وہ ہیڈ فون تو دور کی بات ہے, ایک تعداد ہے کہ جو ویسے موبائل ہی آن کر کے اونچی آواز سے سن رہے ہوتی ہیں.
جی ویسے بھی جہاز کے لیے اگر آپ کے پاس مواد ہو, اب تو مدنی چینل پر ہمارے, کل میرا ایک جگہ بیان تھا اور یہ تقریباً ہر جگہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہمارے مدنی چینل عام کرو مجلس کی طرف سے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں جو آپ کو ڈیٹا فری ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں, فیضان مدینہ میں بھی ہیں اور آپ خود بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو نگران شورا کے بیانات, مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت کے, مفتی قاسم صاحب کے بیانات, حج پر جا رہے ہیں تو حج تربیتی اجتماع, اور یہ سب آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینا, جہاں موقع ملا آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. مفتی علی صاحب کے بڑے پیارے پروگرام آ رہے ہیں حج کے حوالے سے, واجبات حج اور دیگر چیزوں کو سکھا رہے ہیں, تو یہ وہ علم دین, اور 3-4 گھنٹے تو پھر تو ایسے گزرتے ہیں.
کچھ صلاۃ الجنان سے آپ پڑھ لیں, اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ میں چند چیزیں,
کل آپ نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا تھا کہ کبھی کبھی فلائٹ چھوٹی محسوس ہوتی ہے.
نہیں بالکل ہوا ہوتا ہے,
کبھی کبھی کچھ کام بندہ ایسا کر رہا ہوتا ہے, یار یہ جلدی کیوں لینڈ کر رہا ہے, وہ کام بڑا اچھا فوکس ہو رہا ہے.
جب جیسے میری واپسی ہوتی ہے نا, تو یہ ان کو پتا ہے میری پریکٹس ہے, جنرل میری پریکٹس ہے, جب بھی میری سفر سے واپسی ہوتی ہے تو میں سارے سفر کی رودات
میں لکھ کر آتا ہوں.
وہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے.
وہ لکھ کر مجھے اوورسیز کے مجلس کو سینڈ کرنا ہوتا ہے, اپنے آفس پر, دیگر جگہوں پر میں سینڈ, کیونکہ پھر بعد میں یہاں اترنے کے بعد یہاں کی مصروفیت, تو وہ بھولنے کے بڑھ جاتے ہیں. تو اب وہ جہاز کے اندر پھر وہ پورا لکھنے کا ہوتا ہے. اب لکھنے میں اتنی چیزیں پھر یاد آ رہی ہوتی ہیں, آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے, شیڈول اور جدول دیکھنا ہوتا ہے, کہاں گئے کدھر گئے. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ رہ گیا. اچھا وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں, آداب دینے, وہ بھی سارے یاد آ رہے ہوتے ہیں.
بڑا زبردست ہو جاتا ہے, بہت اچھا.
وہ سم ٹائم فلائٹ چھوٹی پڑ جاتی ہے.
پلاننگ جو ہے نا, پلاننگ
آگے سمجھ جانا چاہیے. ایک ساتھ گھنٹہ ذرا چکر اور لگا لو, کام باقی ہے.
نہ یار بس یہ بھی صحیح ہے.
بولے تھوڑا حیدرآباد دکھا دو مجھے.
یہ بھی صحیح ہے, بور ہونے سے پہلے پہلے ہوتا رہا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے. مگر بیچ میں بھی کھانا پینا بھی تو آتا ہے نا مفتی صاحب.
جی جی,
تھوڑا کھانا آتا ہے, پھر وہ کھانا اٹھتی نہیں ہے ٹرے, تو یہ بھی تھوڑا سا لگتا ہے بھاری پڑتا ہے.
جانے کی کوشش کی ہوگی, اس میں کھانا بھی ایسا ہی ہوگا.
اللہ خیر فرمائے. ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی خوبیاں ہیں. میں نے امیر سنت سے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ امیر سنت کے ساتھ ایک بیگ, اور اس بیگ کے اندر وہ پیپر اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. فلائٹ کے اندر لکھنے کا کام زیادہ تر امیر سنت, کریکشن کا, لکھنے کا, اور یہ دو چار کلمے ساتھ ہوں گے.
اوراد و وظائف کا بھی ہوتا ہے.
اوراد و وظائف
بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو میں نے ابھی وہ جو عرض کیا تھا نا مطالعے کے اعتبار سے, کہ یا تو آپ ٹائم فکس کر لیں یا آپ ٹو ڈو فکس کر لیں اس کا نا, کہ کتنا کرنا ہے. تو میں اوراد و وظائف بھی جیسے پڑھنا ہو نا کچھ, تو میں اس کی تعداد نا مہینے کے اوپر رکھتا ہوتا ہوں کہ بھائی اس مہینے میں مثال کے طور پہ یہ چیز نا 2000 مرتبہ پڑھنی ہے. روزانہ اتنی نہیں, مہینے میں اتنی. اب اس میں کیا ہوگا کہ جیسے یہ کوئی سفر آ گیا نا, تو میں سفر کے اندر ہی وہ تعداد پوری کر دوں, اس مہینے کا کوٹا پورا ہو گیا میرا. یہ بہت عجیب
اچھی بات کی مفتی صاحب نے, کہ مطالعے کو بھی انہوں نے مہینے پہ ڈال دیا.
فارغ وقت میں زیادہ لے لیا, مصروفیت میں رہ گیا.
یومیہ پڑھنے والے جو کتابوں میں بزرگوں نے لکھا کہ روز کے اتنے پڑھنے ہیں, ان کو آپ
ایسا یہ نا, وہ اس پہ ہر ایک کی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یکسانیت جو ہے نا وہ مفید ثابت ہوتی ہے, بعض کے لیے یکسانیت اریٹیشن کا سبب بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو جن کو تو ایک فکس ٹائم کر کے پڑھنے کے اندر یا کوئی بھی کام کرنے کے اندر لگتا ہے کہ استقامت اس میں زیادہ ملتی ہے, وہ کر لیں. جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار جو فکس ٹائم کرنا بڑا مشکل ہے گھریلو کام کاج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو اصل مقصد تو وہ کام ہے, نہ کہ وہ ٹائم پورا کرنا. وہ ٹائم پورا کرنا اصل مقصد نہیں ہے, وہ کام پورا کرنا اصل مقصد ہے. جیسے ایک مہینے میں قرآن مجید پڑھنا ہے, کسی کا معمول ہے کہ ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے. اب اس کا آسان طریقہ تو وہی ہے کہ روزانہ ایک پارا پڑھ لیں, لیکن روزانہ ایک پارا پڑھنے کا ٹائم اس سے نکل نہیں پاتا. اس کی مصروفیات میں ورائٹی تنوع اس طرح کا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. اب کیا جب اس کو پانچ پاروں کا ٹائم ملا نا, پانچ ہی پڑھ دی. اگلے چار دن نہیں بھی ملا نا, تو اس کو یہ پتا کہ وہ کوٹا میرا پورا ہے پڑھنے کا, تو یوں مہینے کے اندر اسے پورا کر دیا.
ماشاء اللہ, یہ میرے ساتھ یوں ہوتا ہے. وہ ہے نا اپنے نیک اعمال کا جائزہ, اس میں قرآن کریم تفسیر صلاۃ الجنہ اور یہ کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کئی چند دن ہوتے جو چھوٹ جاتا ہے, تو پھر وہ پڑھ لو.
جن کی ایسا فکس پیٹرن لائف ہوتا ہے نا, جیسے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ تو ایک وہ فکس ٹائم پہ چلتے رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ٹائم پہ اٹھنا, آفس جانا ہے, ٹائم پہ واپس آ جانا, پھر ٹائم پہ سو جانا, ان کی ہر چیز آلریڈی شیڈولڈ ہوتی ہے. لیکن جن کے کاموں کا یہ نا, بھی آج دن کا بیان ہے کل نہیں ہے, پرسوں کے دو بیان ہیں, آج مشورہ نہیں ہے کل تین مشورے, تو اب وہ مصروفیت اس طریقے سے بنتی ہے کہ اب اگر یہ کرنا شروع کر دے گا نا جی, مجھے عشاء کے بعد ایک گھنٹہ اور آدھو بزائے پڑھنے ہیں, تو پھر چار کام ان کے گئے. اب یہ ہے کہ مجھے یہ شے اتنی پڑھنی ہے,
اس کو پورا کر. بہت خوبصورت اور بڑی جامع معنی بات, اور میرا خیال ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے اسپیشلی جو اس طرح کی فیلڈ کے ہوتے ہیں, ان کے لیے شاید فائدہ ہوگا. کالس لیتے ہیں.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. رکن شورا عبد الحبیب بھائی, نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب, ماشاء اللہ تینوں شخصیات, مرحبا. حضور والا پوچھنا یہ ہے کہ عبد الحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں, اللہ پاک بار بار یہ سفر نصیب فرمائے. ایک کلام آپ پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم مدینہ کی گلیوں میں تنہا نکل جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. تو کیا کبھی ایسا زندگی میں آیا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں اکیلے نکل گئے ہوں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں اکیلے گھومنے کا شرف نصیب ہوا ہو؟ یہی سوال
نگرانے
شورا سے بھی ہے اور یہی سوال
مفتی
صاحب سے بھی ہے.
نگرانے شورا نے تو یہ شرف حاصل کر لیا ہے, پچھلے دنوں اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے, حاضری کے لے گئے تھے.
مگر یہ جو ہے نا, وہ میں ایک دفعہ جدہ سے چلا تھا, اور پرانی تھوڑی سی بات ہے, اور جو گاڑی لے کر مجھے چلی تھی نا مفتی صاحب, ہم چلے تھے مکہ شریف کی طرف, وہ کسی ایسے راستے سے نکلی تھی کہ اب اس کو سڑک ہی نہیں ملی.
اللہ اکبر.
اور یعنی بالکل چاروں طرف ریت ہی ریت تھی, اب یہ سڑک ہی نہیں ملی کہ اب سڑک کہاں ہے. اور یہ گھومی گھوم گھوم کر مجھے بھی نہیں پتا کہ اب گھوموں کے نکل کہاں رہے, کوئی ڈائریکشن نہیں, کوئی راستہ نہیں, کوئی سڑک نہیں, کوئی درخت بھی نہیں, چٹ بالکل وہ ریت نما میدان تھا. اس میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک وظیفہ ہوتا تھا جو بتایا گیا تھا, اس پہ میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا تھا. تو میرا خیال ہے وظیفہ شروع کیا ہی تھا کہ پڑھتے ہی گاڑی سڑک پر آ چکی تھی.
اعینونی یا عباد اللہ,
یہ بھی ماشاء اللہ ہے,
یہ
موسٹلی اللہ کے بندوں ہماری میری مدد کرو,
اللہ کے بندوں میری مدد کرو,
تو یہ بڑا مطلب کہ مفید ترین ہے. تو ایسا ہے, لیکن وہ ایک ذوق اور شوق اور عشق کی بات ہے. مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, وہاں بھٹکے گا کون؟
وہ قصدن والی ترکیب جو ہے وہ ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے میں نے سفر کیا, تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا, اور موسم جو ہے نا وہ ایک ٹھنڈا موسم نا, کہ دن کے وقت بھی اچھی خوشگوار ہوا چل رہی تھی, تپش نہیں تھی, گرمی نہیں تھی. تو میں تھا, میرے ساتھ سلمان بھائی تھے, اور ہمارے ایک وہاں کے اسلام بھائی ٹیکسی ڈرائیور تھے. تو اب یہ ہوا کہ ہم جب نکلے نا تو ہوا بڑی پیاری, دوپہر کا ٹائم اور ہوا اتنی خوبصورت چل رہی تھی, یار یہ تو بڑا یونیک موقع ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے کا. تو ہم نے کیا کیا کہ سارے اس کے شیشے وغیرہ کھول دیے گاڑی کے, اور مدینہ کی ہوا جو ہے نا وہ, اور وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, وہ آنا شروع ہو گئی, اور نعت ہم نے چلا دی مدینہ دیاں پاک گلیاں, حاجی مشتاق کی آواز میں مدینہ دیاں پاک گلی. ہم جو وہ نعت سنتے رہے اور پورا مدینہ ہم گھومتے رہے, زندگی کا یونیک تجربہ تھا. ہم اس پہ چلتے رہے اور بالکل جو ایکچوئل اہل مدینہ کی گلیاں ہیں نا, تو ہم ان کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے گھماتے اور گلیوں کی زیارت کرتے ہوئے اچھا روڈ پہ آئے. تو اب وہاں پر مدینہ منورہ میں اب یہ بھی ہو گیا نا کہ درخت زیادہ لگا دیے گئے نا, کیا ماشاءاللہ کھجور کے درخت بھی کافی لگا دیے, اسی طرح کھجور کے علاوہ ویسے بھی سایہ دار درخت کافی لگا دیے. تو اب ہمارے پاس چائے کا تھرمس تھا, ساتھ میں بسکٹ بھی, مدینہ کی کھجوریں بھی. تو ہم جہاں ہمارا دل کرتا نا تو ہم کسی بھی درخت کے نیچے اپنا مسلح, دو چار مسلح تھے ہمارے پاس, وہ بچھاتے وہاں بیٹھ جاتے.
واہ,
نعت وہی چل رہی ہے مدینے دیاں پاک گلیاں,
انجوائے کیا,
اور درختوں کی ہوا خوشگوار اور پر بہار ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. ہم آرام سے بیٹھ کے چائے پیتے, کھجورے کھاتے, اس کے بعد پھر چل پڑتے, پھر آگے تھوڑا سا آگے جا کے جیسے وہ ایک جگہ ہے وادی عقیق, وادی عقیق شریف آئی.
جی جی جی.
تو اب وادی عقیق ابھی تو وہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے نا وہاں پر, کنسٹرکشن وغیرہ کا ہو رہا ہے, تو ہم اس میں اتر گئے, ہم اس میں اتر گئے جا کے, کیونکہ وادی عقیق شریف کا فرمایا گیا نا کہ یہاں پر مجھے حکم دیا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں نماز پڑھو. تو ہم پھر وادی عقیق میں اتر گئے, پھر وادی عقیق کے ساتھ ہی وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, محل جسے کہتے ہیں, تو اس کی زیارت کی, وہاں بھی بیٹھ گئے, ہوا بڑی پیاری تھی تو ہم اس کے سامنے بھی بیٹھ گئے. وہ فقیہ بھی, مجتہد بھی, محدث بھی, مفسر بھی, عابد بھی, تابعی بھی, اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے بھی, حضرت عائشہ کے بھانجے بھی, حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی بھی, اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو اتنی نسبتوں والے. تو اچھا پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا یار اتنا پیارا موسم چل رہا ہے تو یوں کرتے ہیں جس جس جگہ جا رہے ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہیں, جو یادیں ہیں, جو احادیث ہیں وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں. تو پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کی باتیں, اور وادی عقیق کے اندر وادی عقیق کی باتیں. اچھا پھر احد شریف پہ گئے, احد شریف پہ انہوں نے وہ پارک وغیرہ بھی بنا دیا ہے تو تھوڑا سا اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں, تو احد شریف کے اوپر بھی چلے گئے, اور وہ بھی دوپہر کے وقت میں وہ درخت لگے ہوئے. تو جو ہوا, اچھا اب ہوا کا وہاں لطف یہ تھا کہ اب وہ مدینے کی ہوا ہے اور احد شریف کے پہاڑ سے جو ہے نا وہ ٹکرا کے واپس آ رہی ہے نا,
جنتی پہاڑ سے ٹکرا گیا.
ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ہم 3-3.5 گھنٹے جو ہے ہم نے وہ مدینے دیا پاک گلیاں اور وہ کلام پڑھتے ہوئے, اور دوسرا وہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے, یہ سنتے ہوئے ہم چلتے رہے. بہت بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا
مدینے کی گلیوں کی باتیں.
اب میں رجب المرجب میں جو اس کا آپ نے کہا, ایک عرصے کے بعد ہوتی صاحب میں مسجد نبوی شریف اور اس کے اطراف میں اور اس کی گلیوں میں بہت عرصے کے بعد گیا تھا, اور کافی وہاں پر چینج کافی چینجز بھی ہو چکی تھی, اور احد پہاڑ کی طرف میں اپنے اسلام بھائی کے ساتھ گیا تھا, اور وہاں میں نے وہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی.
جی جی, میں عبد الربیع بھی گئے وہاں.
پھر ایک اور بڑا خوبصورت مقام انہوں نے بتایا یادگار, جہاں اصحاب صوفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ان کے گھر آباد ہوتے تھے شادی, تو ان کی شفٹنگ ہوتی تھی, اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے. پھر ایک باغ میں لے گئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سے وضو فرمایا, پھر وہی پانی پھر کنویں میں.
جی جی,
اس باغ میں جو مفتی صاحب بیٹھے,
بھائی صاحب اس باغ کے اندر ہم گئے,
مزے کو مزہ آ جاتا,
ایسا مزہ آیا وہاں پر. اس باغ کے ساتھ ہمارا کیا یونیک واقعہ ہوا, ہم یہی جنا اصحاب ثلاثہ تین افراد گئے ہم وہاں پر, تو وہاں گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ بند تھا. تو اب ہم گئے اسی نیت سے کہ یار باغ کی زیارت کریں گے, تو ہم کھڑے ہوئے تو وہاں نا ایک شخص آیا, عربی تھا, اپنے بچوں کے ساتھ آیا. تو اس نے ہم سے نا عربی میں کہا کہ بھی اندر جانا ہے, تو ہم نے کہا اندر جانا, لیکن گیٹ بند ہے, ہم کافی دیر سے آوازیں دے رہے ہیں, وہ آ نہیں رہا. اس نے کہا یہ میرے دوست کا باغ ہے, تو میں اسے فون کرتا ہوں. اسے فون کیا تو اس نے مالک نے اس کو جو اندر بندہ تھا اسے فون کر دیا کہ دروازہ کھول دو. اس نے دروازہ کھولا تو ہم اندر چلے گئے. اندر گئے تو وہاں وہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ یہ یا تو حضرت مصب حضرت مصب والی ہے یا حضرت حسین بن حدیر والی ہے, ان میں سے کوئی ایک مسجد ہے وہ نا. اچھا اس کے ساتھ وہ کنواں ہے. اچھا وہ کنواں بھی بند تھا, اس کو لاک کیا ہوا تھا اس نے. تو اب ہم کھڑے اسی کنویں کے پاس کہ یہ وہ کنواں مبارک ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا تھا, اور اس میں پانی اپنا منہ مبارک کا پانی اس میں ڈالا تھا. اب ہم کھڑے تو ہمارے دل میں تو یہی چلے کہ یار کسی طریقے سے یہ کنواں کھل جائے. تو وہ جو عربی تھا نا, اس نے ہم سے پوچھا کہ اس کنویں کا پانی پینا ہے. ہم نے کہا ہاں پانی پینا ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی اس کا کھولو اسے. وہ گیا جا کے چابی لے کے آیا, تو اس نے وہ کنواں کھولا, اور اس کے اندر وہ مشکیزہ تھا اس کا, اس والا جو ہے چرمی جسے کہتے
ہیں,
لیدر کا ڈول تھا. تو وہ اس نے کھینچا پانی, ہم نے بھر بھر کے اپنے اوپر بھی ڈالا, پیا بھی, چہرے پہ بھی ڈالا, بوتل میں بھی بھرا. تو بڑا مزہ آیا وہاں پر.
زندگی میں پہلی بار تو میں نے کنویں سے پانی نکالا تھا. تو نکالا اور پھر وہاں باغ میں بیٹھے,
ماضی کی یادیں اور مدینے کی یادیں
ٹھنڈا. اور اچھا پھر جب میں نکل رہا تھا باہر, تو اسی باغ کے اندر عجبا کھجوروں کے درخت ہیں. تو اس نے مجھے ڈبا بتایا, اسی باغ کی کھجوریں جو انہوں نے ابھی توڑی تھی. پھر میں نے اسلام بھائی کو بولا کہ یہ جتنی کھجوریں نا, اب یہ اتنا مطلب کہ باغ کے اندر اور یہ
سینکڑوں درخت
کیسے مطلب ملیں گے مارکیٹ سے, تو لینے کے بجائے. تو جتنی باغ ڈبے میں تھی نا, پھر ہم نے وہ ساری کی ساری اسے ہدیتاً ہم نے حاصل کر لیں گے. یار یہ لے گا بولے اتنی کلو ہے, میں نے کہا یار جتنی بھی کلو لے لو بھائی,
مبارک باغ کی
تو یادگار کھجور ہیں یہ ملیں گی. تو یہ بڑا خوشگوار لمحات اور واقعات ہے. آگے بڑھتے ہیں.
محمد اسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ماضی کی یادیں, سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبہ. مفتی قاسم صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, جب آپ کی امیر اہل سنت کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی, تو اس ٹائم آپ کی کیفیت کیا تھی, اور کوئی ماضی کی یاد ہے پہلی ملاقات میں جو آپ کو بھولتی نہ ہو, یہ بھی شیئر کرے. اور نگران شعرا کے ساتھ آپ کی بھی جب پہلی ملاقات ہوئی, تو اس ٹائم کوئی ماضی کی یاد ہے تو یہ بھی بتا دیں.
امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات جو ہے وہ تو زیارت تو فیصل آباد میں پہلے ہوئی تھی, پھر اسلام آباد اجتماع میں ہوئی تھی. اور اسلام آباد اجتماع میں ہمارے ساتھ یونیک یہ ہوا تھا کہ اس اجتماع میں بارش ہوئی تھی بہت زیادہ. تو ہم اس زمانے میں پتہ نہیں تھا, تو ہم زیارت کے لیے نا کبھی صاحب جب بیان کریں گے نا, تو ہم نے قریب سے جا کے
95
قریب سے جا کے جو نا بیان سننا ہے. تو ہم وہی سب کو پھلانگتے ہوئے اور کودتے کودتے پہنچ گئے وہاں پر. جب سب سے آگے پہنچے تو صاحب نے پہلی بات ہی بیان فرمائی کہ میں دیکھو یہ جتنے اسٹیج کے ارد گرد اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا, تو اب یہ حق تلفی کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں دوسروں کی, یا یہ واقعی انہیں کی جگہ ہے, اب یہ خود غور کر لیں. تو ہماری تو وہ جگہ نہیں تھی, ہم تو پیچھے سے ہی آئے تھے. اب ہم کہہ لو یہ اب کیا کریں. تو ہم نے اب پھر کہا کہ خیر اب واپس جائیں گے تو اوروں کی حق تلفی ہو جائے گی, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ کرتے جائیں گے, تو اس لیے پھر لیکن تب بھی پیچھے ہٹ گئے وہاں سے نا, کہ نبی جب جن کی جگہ بنتی ہے وہی بیٹھے. تو زیارت تو پہلی مرتبہ وہاں ہوئی تھی.
اور اس کے بعد جب ملاقات تھی تو وہ وہی فیصل آباد میں ملاقات ہوئی تھی
جامعہ میں,
اور اس میں ملاقات میں یہ تھا کہ کھانے پر میری پہلی ملاقات تھی, مغرب کی نماز کے بعد امیر علیہ سنت کی افطاری تھی, افطاری کے بعد مغرب کے بعد کھانا تھا, تو ماشاءاللہ اس کھانے پر ملاقات تھی. اور مجھے یہ یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اپنائیت اور اکرام اور شفقت جسے کہتے ہیں نا, وہ واقعی
ماشاءاللہ
وہ امیر علیہ سنت کی کمال کی تھی. کیونکہ کسی اجنبی کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا حال کیا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن کسی کو اپنے قریب کرنا ہو تو چند منٹس کے اندر ہی کیسے قریب کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں سمجھ آیا. کیونکہ میں سائیڈ میں ہو کے بیٹھا نا تو حاجی شاہد نے میرا تعارف کروا دیا کہ یہ ہیں قاسم بھائی, تو اثر نے مجھے فرمایا کہ پاس آ جاؤ, تو مجھے بالکل نا ساتھ بٹھا لیا, بالکل ساتھ بیٹھا نا تو میرے دل میں تو بڑا وہ ایک ہیبت ہوتی ہے نا, وہ بھرپور قسم کی ہیبت تھی یار صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو اب صاحب نے کھانا شروع کیا نا تو جو اپنی پلیٹ میں ڈالے نا تو ساتھ ہی مجھے فرمائے کہ, تو میں کہوں ہاں, تو میری پلیٹ میں ڈال دیا ایک شے دوسری شے. ماشاء اللہ دسترخوان بھی بڑا برکت والا تھا, کافی وسیع تھا, تو اتنی ساری چیزیں جانا باری 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 نے, میں نے کہا بس اب بس ہو گئی میری. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو میرے لیے چیز تھی نا, یہ بالکل ایک یعنی کہ زندگی میں پہلا موقع تھا میرے,
پہلی ملاقات میں دل جیت,
پہلی مرتبہ میری زندگی میں دیکھا کہ کوئی کسی بزرگ کا بیسیکلی رویہ کیا ہوتا ہے نا, کسی شیخ کا, بزرگ کا, اور کسی جو ہے نا وہ ایک جسے کہنے کہ جس کا دل شفقت سے لبریز ہو, اس کی ادا اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے, یہ اس سے جو ہے نا وہ پتا چلا تھا مجھے. تو صاحب نے وہ سارا کچھ کیا نا, تو ایک ہوتا ہے کہ ویسے تو پیر و مرشد ہونے کی وجہ سے آلریڈی الحمدللہ بہت محبت ہوتی ہے اور تھی الحمدللہ, لیکن ایک بالفعل کسی کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا ایک جدا گانا ہی وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر شفقت در شفقت در شفقت جو ہے نا, وہ تو الحمدللہ آج تک چلتی آ رہی ہے اور اس کو 22 سال ہو چکے ہیں. لیکن یوں کہہ لیں کہ اس وقت اور اس کے متصل وہ شفقت ہی وہ شے تھی کہ جس نے جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ ساری منزلیں جو ہے نا وہ طے کروائی ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ لفظ بولتے تھے نا فیضان مرشد یا فیض مرشد, تو کئی تو یوں کہہ لے کہ ایک اس میں بولتے ہیں نا حسن اعتقاد میں, ایک اچھی عقیدت میں بولتے ہیں نا, تو میں الحمدللہ جب بولتا ہوتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ حسن عقیدت اپنی جگہ ہے, لیکن جسے کہا جائے نا کہ کسی کے ساتھ پریکٹیکلی وہ فیض کا معاملہ گزرا ہے, تو میں الحمدللہ اپنے حوالے سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے ساتھ چل رہی ہیں. کیونکہ وہ اس شفقت نے اٹیچ کیا, اس کے بعد آگے ایک جگہ گئے, وہ وہاں بھی یہی ہوا کہ وہ مجھے تو کسی نے وہ گاڑی میں نہیں چڑھنے دیا نا, گارڈ وغیرہ نے, کدھر بھائی, میں نے کہا بھائی صاحب, کہہ رہے کون حضرت صاحب, تم کون حضرت صاحب, کہ تم کون, پہچانتے تو کوئی نہیں تھا گارڈ وغیرہ, تو مجھے فارغ کر دیا, میں روڈ پہ کھڑا تھا. تو گاڑی آگے گئی تو حضرت صاحب نے ساتھ میں حسان بھائی سے پوچھا کہ وہ کدھر گئے اپنے مولانا صاحب, قاسم بھائی کدھر گئے, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کسی گاڑی میں بیٹھ گئے ہوں گے. تو اثر نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں کسی میں بیٹھ گئے ہوں گے تو چلو وہ پیچھے آ جائیں گے, فرمایا نہیں ٹھہرو, تو فرمایا دیکھو ذرا. تو اب باہر نکل کے نا, اب میں تو مایوس ہو کے کھڑا تھا, میں نے کہا چلو بھائی چلے اپنے گاؤں چلتے ہیں, یعنی کہ اپنے شہر چلتے ہیں, دوسرے شہر کی بات ہے یہ. تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کے وہ آدمی آواز دے رہا تھا نا کہ بھائی وہ قاسم صاحب, قاسم بھائی, یار امید تو ہے کہ مجھے بلا رہا ہوگا یہ. تو میں نے کہا ہاں بھائی, کہ نا آپ کو حساب بلا رہے. تو میں گیا تو حساب نے مجھے گاڑی کی کار کے اندر اپنے ساتھ بٹھا لیا, حسان بھائی دوسری طرف بیٹھے تھے, حساب درمیان میں تھے, میں اس سائڈ پہ بیٹھا. تو یہ جو چیز تھی نا, یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ اس پہلے والی شے کے اوپر ایک اور مضبوط مہر جسے کہا جائے نا, مہر محبت, تو یہ وہ والی چیز تھی. تو یہ الحمدللہ یہ پہلی ملاقات. عبدالحبیب آپ جب,
ایک سوال باقی تھا, نگرانی شورا سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟
نگرانی شورا سے پہلی ملاقات بھی اسی سفر میں ہوئی تھی.
اچھا
جی جی, اسی میں ہوئی تھی, اور حصہ بھی اسی میں ساتھ تھے. ہم جب وہ ٹرک کے اوپر جو ہے وہ بیان کرتے, حصہ بیان فرماتے تھے, درس دیتے تھے مختلف شہروں میں, تو ایسا ساتھ ساتھ ہی اس وقت چل رہے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ ایسا اپنے اعتبار سے ساتھ ساتھ تھے, ہم ذرا دوسرے اعتبار سے, کیونکہ میں حسان بھائی کے ساتھ تھا, میں حسان بھائی کے ساتھ تھا, تو میں انہی کے ساتھ ہی, انہی کا یہ یوں کہہ لے کے دامن پکڑا ہوا تھا کہ میرا وسیلہ یہی ہے بھائی, یہ آگے پیچھے ہو گیا تو میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں, تو اس لیے میں نے انہی کو پکڑا ہوا تھا. تو
سفر میں ملاقات ہو گئی,
لیکن بھائی صاحب سے پھر جو یوں کہہ لیں گے نا کہ ملاقات, وہ پھر ملتان میں ہوئی تھی. یعنی اسی سفر میں جب ہم ملتان پہنچے
تو اس وقت پھر حساب سے نا لڑکے بالے تھے, چھوکرے سے تھے, تو اچھلتے کودتے پھر رہے تھے ادھر ادھر حساب, یعنی کہ بہت پھرتیلے تھے نا, کہنے کا مقصد یہ ایکٹیو تھے. تو اس وقت حساب کو دیکھا, ایک آدھ مرتبہ بات بھی ہوئی تو, لیکن ایک حساب کو دیکھا میں نے وہیں پر.
آپ کہہ رہے تھے جب آپ جرمنی سے واپس آئے تھے, وہ جو آگ کا جو واقعہ تھا, دیکھیں زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ شاید پہلا ہی اس طرح کا واقعہ ہو, اللہ عافیت دے دنیا اور آخرت میں, اس واقعے نے کچھ سکھایا ہو اور آپ یہاں پر اس کو کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو؟
ایک تو بس وہ تھوڑا سا اللہ پاک نے یہ بڑا کرم کیا کہ میری سکس سینس کام کر گئی ہے. بس وہ اب کیا کام تھا دماغ میں آ گیا کہ جب میں گاڑی میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو ہمارا بلڈنگ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, اس گروپ میں پکچر شیئر ویڈیو شیئر کی گئی بلڈنگ کے انتظامیہ کی طرف سے کہ نیچے چیز میں دھواں نکل رہا ہے, ابھی تو آگ لگی تھی, تو ہم بلڈنگ کی بجلی بند کر رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں امید ہے کہ آگ بجھ جائے گی. تو مجھے اچانک ہوا کہ یار یہ نہ بجھی تو گھر والے تو سب سے اوپر ہے, میرا گھر تو سب سے اوپر فلور پہ تھا, تو میں نے ان کو فوراً فون کیا کہ آپ صاحب نیچے آ جائیں. انہوں نے کہا بغیر لفٹ کے نیچے کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں اور سب بچوں کو سب چیزوں کو, اتفاق ہے میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ پاسپورٹ وغیرہ بھی لے لیں اور کچھ ضروری سامان بھی لے لیں اور نیچے اتریں. سولہ منزل بنتی ہیں. تو بہرحال جب تک میں اپنی بلڈنگ کے قریب پہنچا تو مجھے یہ گھر والوں نے بتایا کہ ساری بلڈنگ کے لوگوں کو اتار لیا گیا ہے لیکن سب پارکنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اس اسٹور کے اوپر جو پارکنگ ہے, کہ یہاں تک آ جائیں, ضرورت پڑے گی تو نیچے اتاریں گے. تو میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں, جب یہاں تک آ گئے تو نیچے آ جائیں سارے, اوپر کیوں ہے؟ اگر کچھ بڑھ گیا تو اب یہاں بھی نہیں آ سکو گے. بہرحال پھر گھر والے بھی آ گئے اور ہم نے سب بلڈنگ والوں کو نیچے اتار دیا. تو اس سے ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ انتظار, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں پتا چلا کہ جب آگ زیادہ ہو گئی کہ بلڈنگ میں کچھ معذور افراد ہیں جو نہیں اتر سکے ہیں اور کچھ لوگ بوڑھے بوڑھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ریسکیو کے لوگوں کو اوپر بھیجا گیا, وہ گئے ان کو نکال کے لائے. تو اندازہ یہ ہوا کہ پریکاشنز میں ایکسٹریم کو ہی سوچ کے چلنا چاہیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا, تو وہ ایویکویشن جو ہے یا نکل جانا چاہیے اس جگہ سے. تو ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی ایسا موقع ہو تو جو زیادہ ضروری چیزیں, ہمارا کوئی ایک بیگ ہونا چاہیے اور تاکہ وہ چلتے چلتے بندہ وہ صرف بیگ اٹھا لے, اس وقت نہیں دھیان پڑتا کہ کیا کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ایسا بھی ہوا بعد میں پتا چلا کہ کچھ لوگوں کا کیش اوپر رہ گیا ہے, کچھ لوگوں کی بہت ضروری چیزیں ڈاکیومنٹس اوپر تھے, وہ نیچے آ کے رو رہے تھے کہ ہمیں اوپر جانے تھے, ہم صرف نکال کے لے آتے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ آ گئے تھے کہ ہم کسی کو بھی جان کا خطرہ نہیں لینے, کہا ہماری جان جائے گی نا ہم جا رہے ہیں, کہ نہیں جا سکتے. اب پھر اس کے چار یا پانچ دن بعد بلڈنگ میں جانے کی اجازت ملی, اس وقت تک کچھ ہو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب چیزیں ضائع ہو جاتی. تو یہ احساس ہوا کہ ایک ایمرجنسی بیگ ہونا چاہیے گھر میں کہ جس میں ہماری قیمتی چیزیں سامان ہو, بے شک وہ لاک میں ہو, لیکن اگر گھر کو اچانک نکلنا ہے تو آپ کا وہ بیگ آپ اٹھائیں اور آپ نکل جائیں, تاکہ آپ کے پاسپورٹس ہیں یا جو بھی گولڈ وغیرہ جو بھی ضروری چیزیں. تو ایک بات تو یہ ایک پریکٹیکلی
جہاز میں بھی میرے ذہن میں ہوتی ہے, جب ہم فلائی کرتے ہیں نا تو جو فلائی کرتے وہ ایک بیگ ایسا اپنے پاس ہونا چاہیے
کہ وہ بیگ نہ آئے,
اگر کوئی بھی آپ کا لگیج نہ, یعنی میں عموماً کیا کرتا ہوں کہ اپنا چھوٹا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے جو کندھے پر, یا چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے, میں سارے کپڑے تو اپنے بڑے لگیج میں ہیں لیکن میں ایک آدھ جوڑا ایکسٹرا چشمہ اور اس کا کچھ چھوٹی موٹی ایکسٹرا
ایمرجنسی آپ کو چلا
سکتے ہیں, وہ رکھتا ہوں کہ یار کوئی اللہ نہ کرے بیگ مس ہو گیا یا کہیں کچھ اور گیا ہوگا, تو کم از کم اچھا جہاز بھی چائے گر گئی, کھانا گر گیا,
چاہے سالن سمیت بھی کور کریں گے,
تو اب آدمی کیا مطلب یہ کپڑے لے کے گھومتا پھرتا رہے گا, تو کوئی چینج کہاں سے کرے گا؟
یہ ہو گیا پاور بینک ہو گیا, وہ
عبدالربیع بھائی کو میں نے ایک اور بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیشہ اپنے لگیج کا فوٹو کھینچ لیا کرو.
جی یہ بڑا اچھا مشورہ تھا کہ اپنے تمام لگیج کی تصویر ہمارے پاس,
لگیج کرتے ہیں نا آپ اس کی ایک تصویر اپنے موبائل میں رکھ لیں,
کسی کو کہیں بھی
لاسٹ ہو جائے یا کوئی آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا کوئی پوچھے بھائی آپ کا لگیج تھا کیسا, تو آپ اس کو تصویر بھیج دیں گے یار یہ دیکھو اس طرح کا لگیج ہو تو مجھے نکال کے دے دینا,
ورنہ وہی ہوگا جی آپ کا گھر کہاں, درخت کے سامنے, درخت کہاں جی میرے گھر کے سامنے, پھر آپ کا گھر کہاں, وہ درخت کے سامنے,
دونوں آمنے سامنے.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو وقت کے ساتھ آدمی کو سیکھنے کو ملتی ہے. جی عبدالحبیب,
تو ایک تو یہ سیکھنے کو ملا, پھر اس کے بعد جب ماشاء اللہ ایک میں نے چیز یہ دیکھی کہ کہتے ہیں نا ہر حادثے یا اس طرح کی ڈیفیکلٹی کے بعد کچھ آسانیاں یا کچھ نئی چیز نکلتی ہے, سب جو بلڈنگ والوں میں میں نے پیار دیکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کی جو مدد کا معاملہ کیا, پھر ماشاء اللہ ہمارے ایف جی آر ایف والوں نے بڑا کمال کیا, ادھر آ کے انہوں نے کھانا پیش کیا, پانی, پھر جب وہ ریسکیو کے لوگ آ رہے تھے تو ظاہر اتنی گرمی کے دن تھے وہ, ان کو پانی, اور اس کی جو گرمی ہوتی ہے اللہ اکبر. میں ایک بار ایسا قریب گیا آگ کو, جب دوسرے دن گیا تو میں نے زندگی میں, تندور تو چھوٹی چیز ہے, ایسا چھوٹی چیز ہے, تندور کے قریب آپ جائیں تو جو بھاپ, بہت چھوٹی چیز ہے, جو گرم جھونکا ہے نا, میں تو باہر نکل کے سوچنے لگا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی, اور جو شولے تھے اور پھر جو آگ, یعنی تقریباً 350 ٹینکر ڈلے ہیں پانی کے, 350 ٹینکر جس آگ کو, انہوں نے پہلے بتا دیا کہ اب آگ, ہم پانی تو ضرور ڈال رہے ہیں لیکن آگ بجھنی جب ہے جب سارا سامان نے جلنا ہے, کیونکہ اس پہ وہ انفلیمیبل سامان جو تھا فلیمیبل سامان آپ کو پتا ہے کہ پرفیوم ہو یا باڈی اسپرے ہو یا کھانا پکانے کا تیل ہو, تو یہ چیزیں تو آگ ویسے ہی پکڑتی ہیں, تو یہ جب ختم ہوگا نا تبھی آگ نے بجھنا ہے, اس سے پہلے نہیں بجھنا. ہمیں تو یہی فکر تھی کہ بلڈنگ بچ جائے, پھر امیر علیہ سنت نے ماشاء اللہ دعا کی اور لوگوں نے کی, دنیا بھر سے میسیجز آئے, اور پھر جو اذانیں دی گئیں یہ بھی امیر علیہ سنت فرمایا کہ وہاں جا کے اذان دے, تو پھر ہم نے اذانیں دی تو چیزیں ہمیں نظر آئیں. اور لیکن ایک جو میں نے وہ میں بات جو کر رہا تھا کہ جو باؤنڈنگ ہو گئی بلڈنگ کے لوگوں کی, پڑوسیوں کی, ایک دوسرے کی جو خیر خائی خیال, یعنی بہت سارے وہ تھے میں دیکھتے تھے لڑتے ہیں آپس میں, لیکن وہ بھی ایک دوسرے سے مل کے رو رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب تک ہم سارے لوگ 170 لوگ, 170 فلیٹ کے لوگ گھر سے باہر ہیں, 170 فیملیاں باہر ہیں اس وقت. تو اب ایک مہینہ ہونے والا ہے, پہلی جون کو آگ لگی, آج 25
ابھی باہر ہی,
ابھی تک باہر ہے اور ابھی مزید لگتا ہے کچھ دن اور رہیں گے. تو وہ سارے لوگوں کو اب کہیں ایڈجسٹ کرنا, ان سب کی کچھ لوگوں نے اپنے گھر دیے, کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ پورشن دیے, اور پھر جو مجھے تو خیر ماشاءاللہ میں تو شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی کالز اور اتنے میسیجز گھر کی, اتنی آفریں کہ میں حساب کر رہا تھا کہ ان سب جگہ دو دو دن بھی رہوں تو پورا سال رہ لوں گا, یہ ہمارے گھر آ جائیں, ہمارے گھر آ جائیں. تو بہرحال ابھی بھی میں کسی اسلام بھائی کے گھر پہ ہی رہ رہا ہوں. وہ
آپ رہتے تو آپ کا شمار کودما میں ہوتا ہے, وہ ایک بزرگ نہیں تھے, وہ جو
کوئی ہے فضیلت تو شروع
کرنے اندر نہیں ہے, وہ دوستی کا باب, اس کے اندر ایک بزرگ تھے, 365 دوست بنائے ہوئے تھے انہوں نے روزانہ ایک دوست کے گھر
میں. فضیلت تو میں شروع کر دیتا ہوں, ہو جائے گا اتنا تو. پھر یہ ہوا کہ
بزرگ کے ساتھ تو یہ مطلب ہو جائے گا, لیکن جس دن آپ 365 کے جاؤ گے تو پھر آخری دن جو 306 دن ہوگا ان شاء اللہ بھی سارے کے سارے آپ کے یہاں بھی کر فرما اللہ مان والا.
بہرحال یہ کہ ابھی میں کسی اسلام بھائی گھر ہی رہ رہا ہوں, وہ حج پہ گئے تو انہوں نے بےچاروں نے اپنا گھر دیا. تو یہ اچھا, پھر میں جو سوچ رہا تھا کہ سارے کراچی کی آلموسٹ انتظامیہ لگی رہی, یہ دنیا کی ایک آگ کو نہیں بجھا سکی, تو بڑا احساس ہوا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی, اللہ وہاں محفوظ رکھے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ بس میں کچھ نہیں ہے, ہمارے پل میں بے گھر ہونا اور پل میں کنگال ہونا یا پل میں کروڑوں کا نقصان ہو جانا, ان لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے اسٹور والوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہے, اور ہماری بلڈنگ کو بھی اس وقت کروڑوں روپے چاہیے اس بلڈنگ کو دوبارہ جیسی تھی ویسی بنانے کے لیے. اب اس پر کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن کتنا بندہ بڑا اکڑتا ہے, میرا گھر تو میرا پیسہ تو میرا مال تو اتنا مال, یہ کب جب چلا جائے. یعنی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ یار اب دیکھنا گھر ہوتے ہوئے
گردن کا سریا نکال کے رکھنا,
ہاں گردن کا سریا ہونا نہیں چاہیے, بالکل سیکھنے کو اللہ کا کوئی نہیں, اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے اور زوال نعمت سے اللہ بس, یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے
یہ جو الفاظ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے, یہ حدیث مبارک کے اندر بھی اس کا بڑی
دعائیں بھی ہیں, اس کی
دعائیں ہیں,
دعائیں کہ
زوال نعمت سے پناہ مانگنے کے بارے میں یہ واقعی مانگتے رہنا چاہیے.
تو سب اس میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ یعنی ہماری تو پوزیشن یہ تھی جو شروع میں 3 دن جب آگ نہیں بجھ رہی تھی اور جو میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ بلڈنگ ہی گر جائے گی, اور اس وقت تو میں لگا کہ سب کی پراپرٹیاں گئیں, کیونکہ بلڈنگ گرنے کے بعد کب بنتی ہے. پھر اللہ نے یہ بڑا کرم کیا کہ چلے وہ کلیئر ہو گئی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئر ہو گئی, اب اس کی رینوویشن جاری ہے. لیکن یہ کہ واقعی کب کیا چلا جائے کچھ پتا نہیں ہے, انسان بس زوال نعمت کی جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ زوال نعمت اللہ بچائے محفوظ رکھے.
کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ کا حج کی کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی خالیں جمع کی ہیں, اور قربانی کی خالیں جمع کرتے ہوئے کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے, اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے ہوئے کوئی ماضی کی یاد مدینہ شریف کی ہو تو مدینہ ارشاد فرما دیجئے.
تینوں لوگوں سے الگ الگ سوال کیے ہیں, حج قربانی اور خالیں اور قربانی,
اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہوئے کوئی بکرے نے کچھ کہا ہو تو.
میں نے الحمدللہ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ منا کے اندر ہم جب پہلا میں نے حج کیا تھا جو ہوش و آواز کے بعد پہلا کیا تھا, تو اس میں ہم نے 47 بکرے ذبح کیے تھے اور ہم 3-4 اسلام بھائی نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے. اچھا ہمارے ساتھ آج یوسف صاحب کو آپ جانتے ہیں, بہت پرانے اسلام بھائی, بڑا پیارا ان جملہ, بہت تھکن ہوتی ہے نا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے کہا آپ لوگ جا رہے ہیں نا, آپ لوگ کر لیں ہم سب کی قربانی, کہہ رہے دیکھو حج پہ آئے اور اللہ نے ہمت دی رہے تو سب چیزیں کرو اپنے ہاتھ سے اور دیکھو بھی یہ کیسے ہوتا ہے بعد والوں کو سکھانا. اور مجھے سمجھ آیا کہ یار میں جا کے دیکھوں اسے کہ مینا میں قربانی کیسے. پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کی اور وہ واقعی یادگار تھا, آلموسٹ 47 تھے قربانی, اور اب بھی الحمد للہ جب ہم جاتے ہیں حج پہ تو کچھ اسلام بھائی کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں تاکہ ہمیں تسلی رہے.
یہ جو ہوتا ہے نا کہ خود جا کے کریں اور جا کے دیکھیں, یہ کوالٹی ہوتی ہے لیڈرس کی. جو ذرا سہولت پسند ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ارے بھائی جاؤ, ایک مرتبہ نا میری نگاہوں سے دیکھ لینا.
حج کا آپ کا یادگار واقعہ,
حج کا جو ہے نا وہ
ویسے تو میرے پاس بھی آپ کا ایک یادگار ہے, لیکن آپ پہلے آپ بتائیں.
بہت یادگار ہیں حج کا, ایک تو یادگار عبد الرحیم کے ساتھ ہی یاد آیا, 2006 میں حج کیا,
بس وہی سنانا چاہ رہا تھا.
تو اس میں کیا ہوا کہ پیدل حج تھا سارا,
کر لیا ہر جگہ جہاں آنا جانا تھا یہ وہ سب, اور بڑا زبردست تھا وہ دسمبر کے آخری دن تھے تو سردی تھی, تو رات میں ہم نے بیٹھ کے یعنی کہ ہم نے آگ جلا کے ناطے پڑھی باقاعدہ, اتنی سردی تھی حج کے دنوں میں. تو مجھے یاد ہے کہ جب حج سے واپس آئے نا تو ابھی جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا عبد الربیع نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں, جہاں پر میں ٹھہرا ہوں وہیں پر چلے جائیں. تو میں ان کے ساتھ ہی چلا گیا. تو اس کے بعد نا یہ سو کے اٹھے تو انہوں نے مرر دیکھا, تو مرر دیکھ کے کہنے لگے ابھی یہ میں ہوں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے رنگ پہ اتنا فرق پڑا ہوا تھا کہ حج سے پہلے والا اور اب والا جو نا بالکل مختلف تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے کیا ہوا, لیکن اپنا دیکھ کے سمجھ آیا کہ میرا بھی یہی حال ہے.
اصل میں وہ حج اس لیے یادگار اور یادگار ہے کہ حج نارملی گرمی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ حج میں ٹھنڈ. اللہ اکبر. اچھا اچھی طرح مجھے یاد ہے مفتی صاحب سے میری پہلی اس طرح کلوزلی ملاقات اور سفر وہ پہلا ہی تھا. تو اب جب ہم مزدلفہ پہنچے نا تو اب سردی میں وضو, تو اچھا اب وضو خانے پہ لائنیں بھی لگی ہوئی. تو ہم نے پلان یہ کیا ایک وضو کریں گے, مغرب عشاء پڑھ لیے, اب سب نے جاگنا ہے. تو جاگیں گے کیسے بھائی؟ تو بھائی آگ جلائی بیچ میں اور سب بیٹھ گئے دائرہ لگا کے, تو بھائی ناطے پڑے باری باری, یا وہ بدری اشعار کی تکرار کہ کسی طرح جو ہے نا ہم فجر اول فجر تک جو ہے اسی وضو سے ہم فجر پڑھ لیں. تو یہ اب پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ سردیوں والا آج نصیب ہوگا, لیکن یہ واقعی زندگی کا یادگار تھا. اب بھی کیا بات کر رہے ہیں تو مزہ
بالکل اپوزٹ جون کے اندر آ گیا,
جون کے اندر
اب تو
اللہ تعالیٰ
حفاظت. میں خالے جمع کیا کرتا تھا اور کافی خالے جمع کیے ہیں, بلکہ شاید میرے علاقے میں میرا ریکارڈ ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ خالے میں ہی جمع کرتا تھا. اور میں خالے جمع کرنے کے لیے دور دور تک میرے کزن رشتہ دار سب کی خالوں کی میں بکنگ کرتا تھا اور دور دور تک جاتا تھا. موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی, اس کے دونوں طرف کلپ لگا کر دونوں طرف باسکٹ لگا دیتا تھا اور یوں خالے اٹھا اٹھا کر دور دور سے ہم لایا کرتے تھے علاقے میں.
اپنے ہاتھوں سے اٹھانا کپڑے
ڈیفینیٹلی اٹھانا ہی اپنی خود ہی کرنا ہوتا تھا سارا, یعنی میرا ایک ذریعہ ہلکا ہوتا تھا باہر کا. وہ تو یہ تصور یہ تھا کہ یار کوئی خال کہیں کیوں جائے گی, اپنے پاس یہ کہ پورا سال ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. تو وہ دیتے تھے, بلا بلا کر بھی دیتے تھے ماشاء اللہ. تو اور اس میں یادگار یہ ہوتا تھا کہ تیسرے دن ہماری بلڈنگ میں, کیونکہ میری اپنی بلڈنگ جس میں میں رہتا تھا اس میں 126 فلیٹ تھے, اور میں یہ کرتا تھا کہ وہ نیچے موٹر سائیکل جو جانور لائے جاتے تھے نا, تو وہ نیچے پارکنگ میں جانور باندھنے کا وہ ہوتا تھا. تو ہماری جو کمیٹی ہوتی تھی ایسوسی ایشن, وہ ٹوکن دیتی تھی سب کے, تو وہ سارے کام میں نے لے لیے تھے کہ بھائی جو بھی جانور آئے گا اس کی بکنگ میں کر لوں گا نا, آپ کو ٹوکن ووکن جب پیسے لینے ہوں گے. تو جب بھی جانور آتا تھا تو مجھ سے رابطہ کرتا, بھائی کون ہے ٹوکن دینے والا؟ کہا بھائی میں ہوں. تو ٹوکن دیتا تھا, ساتھ کھال کی رسید دے دیتا تھا, کہا یار یہ بھی مجھے دے دیجیے گا. تو اس میں مفتی صاحب ایک ہوتا تھا عبدالحبیب, تیسرے دن اس کا بیل کٹتا تھا, اس نے کئی کمٹمنٹ کی ہوتی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا. کسی سال بھی اس کا جس سے کمنٹ ہوتے تھے
آتا ہی نہیں ہوگا,
وہ آتا ہی نہیں تھا. اور یوں سمجھیے کہ تیسری عید کو شاید اثر تک وہ اس کا انتظار کرتا تھا
ہر سال
اور میں اثر تک اس کا انتظار کرتا تھا ہر سال, اور وہ مجھے ہی بلاتا تھا.
تیسری عید کو ہے نا وہ خال جمع کرنے والے تھک گئے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے دو چار ہی خالے ہوں گے تو اٹھنا پھر جانا. تو بندہ نارملی کارکنان جو ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن دعوت اسلامی والے تھے
ہمیں تو ایک ذہن تھا کہ ایک بھی خال کیوں جائے گی. تو وہ اثر کے بعد یا کسی ایسے نہیں ہو گئے, پھر آواز آیا تھا عمران بھائی لے جا, وہ نہیں آیا. کہا ٹھیک ہے میں بھی تیرا انتظار کر رہا تھا, تو مجھے ہی بلائے گا. تو الحمدللہ ہم خال قربانی کے جانور کی خالوں کی بکنگ لینا پھر پہنچانا اور تینوں دن پھر ہم وہ نماز فجر کی وہیں ادا کرنے کے پہنچے نہ پہنچے تو رات وہیں سوتے تھے مسجد کے اندر ہی, اور وہیں فجر میں اٹھاتے تھے اسلامی بھائیوں کو وہیں فجر کی نماز, کیونکہ دوسرے اور تیسرے دن جو ہے نا وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں جماعت سے پہلے, اور فجر کی جماعت تک تو کئی جانور کٹ کر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. اور فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو کئی وہ تو ہمیں مطلب اس وقت فجر کی جماعت سے پہلے ہی کھالے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور فجر جماعت سے پڑھنی ہوتی تھی. تو کپڑے اور تھیلی وغیرہ سب مطلب جو امیر سنت اور دادا سن تربیت کی ہوتی تھی. تو یہ الحمدللہ ایک برسوں تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا تھا. تو میں نے چلو اپنا خالے جمع کرنے کے تعلق
سے ذمہ داران کو
ان شاء اللہ کریں گے. میں یہی جو کچھ چیزیں میں نے قصداً ایڈ کی تھیں کہ خالے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وصول کریں گے, رابطے کریں گے, ملاقاتیں کریں گے. مگر میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جس سے خالوں کی رسید آپ دیں اس کو خال لینی ہے,
اس کو اگر اللہ توفیق دے تو ایک مقتط المدینہ کا جے بی سر رسالہ بھی دے دیں ابلغ گھوڑے سوار، کیونکہ کئیوں کو قربانی کے احکام و مسائل اتنے پتہ نہیں ہوتے۔ اور اب ایک اور آسان کام ہے جو ہم نے سفر میں بھی کرنے کی کوشش کی، وہ ہے اس کے موبائل فون میں دعوت اسلامی کو داخل کر دینا۔ ابھی ہم اٹلی میں تھے مفتی صاحب، اٹلی میں پیسنجر ٹرین کے ذریعے مجھے اجتماع والے شہر میں جانا تھا، جہاں اترے تھے وہاں ہم نے جمعہ ادا کیا۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر ایک پیسنجر ٹرین میں ہم نے 45 منٹس کی وہاں ٹرین کا راستہ تھا، تو وہ کھڑے کھڑے وہاں سیٹیں نہیں تھیں، مطلب پورا فل تھی، پیسنجر بھرے بھرے ہوئے تھے، بالکل ایسی ٹرین تھی۔ یہ بھی میں نے پہلی بار یورپ میں دیکھا کہ سیٹ بائی سیٹ نہیں، مطلب بھرو، اور ہم بھی کھڑے کھڑے تھے۔ تو ہمارے وہ ارد گرد جو تھی نا، وہ اپنے کچھ مصری نوجوان تھے، وہ بلال مدنی کو عربی آتی تھی، اے ان سے بات چیت کرو کون ہے کدھر ہے، بات چیت شروع ہوئی تو تعارف نہیں دعوت اسلامی کا، پھر ان سے تعارف شروع ہوا، وہ بلال مدنی کرتے رہے، پھر ان کے میں نے کہا بلال ان کے موبائل میں امیر سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر دو، وہ ان کو انسٹال کروا دو، اور عربی ویب سائٹ جو نا اپنی عربی مدنی چینل وہ ان کو دے دو۔ پھر وہ راستے میں تھوڑی دیر میں ان کا نیٹ اور یہ سب، تو میں نے دیکھا اس کے موبائل میں سب سے پہلا فوٹو آیا نا امیر سنت کا آیا، میں کہا یہ صحیح ہے، انشاءاللہ باقی کام یہی سنبھال لیں گے۔
سبحان اللہ۔
تو یہ ایک آسان، امیر سنت کے ساتھ میں کسی ملک سے واپس آ رہا تھا کراچی کی طرف، تو بورڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد بس میں بیٹھ کر ہم جا رہے تھے جہاز کی طرف، اب بس اور جہاز یہ اتنا سا فاصلہ تھا، راستے میں ایک قریب آیا ایک شخص امیر سنت کے، اور ایسا لگا کہ وہ محبت سے، تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تو کوئی تعارف امیر سنت کا ہوا تو اس نے انٹرسٹ ظاہر کیا، تو میں نے اس کو اوقات الصلاح ریئل ٹائم کی اپلیکیشن کے اس کو انٹروڈکشن دیا، تو کہ وہ کیا ہوتی ہے، تو میرا خیال ایک یا دو منٹ میں اس کے موبائل فون میں پریئر ٹائم اپلیکیشن، یعنی میری ایک پریورٹی مفتی صاحب یہ ہے کہ کسی نئے آدمی کو میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دوں، بس وہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جس کے پاس بھی جاتی ہے اس میں روحانی علاج سمیت دیگر ہماری ویب سائٹ، ہماری بکس، آلموسٹ دعوت اسلامی جو ہے نا وہاں کی پریئر ٹائم اپلیکیشن کے جو فیچرس ہیں نا اس میں آ جاتی ہے، اور وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ شاید دنیا کا ہر مسلمان اس کو لینے میں پسند کرتا ہے کہ ہاں یار یہ ہے۔ ابھی پرتگال وغیرہ میں بھی لوگ نمازوں کے ٹائمنگ پہ پریشان تھے، میں کہا یار یہ ہے نا، اس کے مطابق آپ چلنا شروع کرو۔ تو یہ جو آپ خالی جمع کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی کوشش کریں آپ کہ کسی کے موبائل میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یا اس طرح کی اپلیکیشن، صراط الجنان میں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروائی، لوگ قرآن کی اپلیکیشن لینے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، تو یوں رسالہ دے دیں، یہ دے دیں، نیکی کی دعوت دے دیں،
قربانی کی خال بھی لیں اور دعوت اسلامی بھی،
یہ تو بیسک تو یہ نا، ایک ہے مقصد دے کے ضرورت کو خالے جمع کرنا ہماری ضرورت ہے، مگر بیسیکلی نیکی کی دعوت دینا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ مقصد کے ساتھ ساتھ ضرورت اور ضرورت کے ساتھ ساتھ مقصد کو پورا کرتے ہیں۔
نگران شورا نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے تو عرض کیا قربانی خالوں کے لیے، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طرح بڑے پیمانے پر دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کا ساتھ دیجئے اور قربانی کی خالیں دعوت اسلامی کو دیجئے۔
اجتماعی قربانی کا ماشاءاللہ اچھا سلسلہ ہے،
الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ اجتماعی قربانی میں بھی حصہ ملا سکتے ہیں۔
وقت ہمارا پورا ہوا، اجازت دیجیے، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں۔